الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدى.
آگے ہم دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں. دین کے ماخذ کے اعتبار سے, مصدر کے اعتبار سے کہ دین کہاں سے لیا جائے گا, سورس آف نالج, علم کا مصدر, دینی علوم کا مصدر کیا ہے, کیا ہے؟ قرآن و حدیث. کس کی اتباع کرنا ہے؟ قرآن و حدیث. یاد رکھیے, بہت سارے لوگ, حالانکہ یہ غلط نہیں ہے دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی, لیکن بہت سارے لوگ آپ کو اس پر بھی پکڑیں گے, یہ لفظی فرق یا علمی غلطی کہلا سکتی ہے. آپ دیکھیے, کوئی ایک حدیث ایسی بتائیں جس میں قرآن و حدیث کی اتباع کا حکم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء, ہے نا حدیث میں سنت. یا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم جب بھی کہیں اتباع کے سلسلے میں تو ہم خامخواہ کے اختلاف سے بچنے کے لیے اور موقع دینے کی بجائے ہم لفظ کیا استعمال کریں, کتاب و سنت. کوئی حدیث کہتا ہے تو غلط نہیں ہے, ایک باریک سا فرق ہے حدیث اور سنت میں, جو ایسا نہیں کہ حدیث نہیں بولنا چاہیے سنت بولنا چاہیے, بلکہ ایک باریک فرق یہ ہے کہ علم کا مصدر جو ہے وہ حدیث ہے, سنت معلوم کرنے کے لیے رجوع کہاں کرتے ہیں, حدیث کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں ہیں, آپ نے کیا کہا, آپ نے کیا کیا, اس طرح سے اس میں فرق کیا جاتا ہے. اور یعنی قول ہے, فعل ہے, اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, کسی چیز کو آپ نے ہونے دیا, تو یہ ساری چیزیں الگ الگ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کو عربی زبان میں مصطلح کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں, مصطلح. مصطلح کے معنی عربی زبان میں کیا ہیں, انگلش میں اس کو کیا کہیں گے, اس کے لیے کوئی اور لفظ آ سکتا ہے, ٹرمینالوجی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے, اس کو اصطلاح کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز لغت میں کچھ ہوتی ہے اور اصطلاح میں کچھ اور ہوتی ہے. مثلا انگلش میں ہم کہیں گے مانیٹر, اب یہ لفظ مانیٹر کے معنی کیا ہے, دیکھ ریکھ کرنا, اور جب یہ کمپیوٹر کے سلسلے میں بولا جاتا ہے تو اس کی دیکھ ریکھ ہم کو کرنی پڑتی ہے, وہ ہماری دیکھ ریکھ کرتا ہے نہیں. تو مانیٹر اس کو کہتے ہیں جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا کر رہا ہے, اصل میں اس میں ڈبے میں کیا چل رہا ہے, تو وہ ہم کو کہاں دکھائی دیتا ہے, مانیٹر میں, مانیٹر میں دکھائی دیتا ہے. اور ٹیچر کو باہر جانا ہے, بچے شرارت کرتے ہیں تو کسی کو کھڑے کر کے جاتا ہے, وہ اس کو کیا بولتے ہیں, مانیٹر. تو وہ کمپیوٹر ہوتا ہے, اس کا ڈبا ہوتا ہے, وہ الگ ہے, سمجھ میں آئی بات. تو ایک لفظ اگر کسی ایک فیلڈ میں استعمال کیا جائے تو اس کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے, اور وہی لفظ اگر کسی اور فیلڈ میں استعمال کیا جائے تو اس کا میننگ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو لفظ کسی ایک فیلڈ میں کچھ خاص معنی رکھتا ہو اس کو اس علم کی, اس فیلڈ کی اصطلاح کہتے ہیں. تو اب ڈکشنری کے اعتبار سے مانیٹر دیکھ ریکھ کرنے والا, یا اگر ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے فعل کے طور پر, مانیٹر کرنا یعنی دیکھ ریکھ کرنا, نگرانی کرنا. لیکن یہ لغوی معنی ہے, ڈکشنری میں میننگ ہے, کوئی خاص فیلڈ میں اس کا میننگ کیا ہو جاتا ہے, کچھ بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر فائل کا ورڈ ہے فائل, اگر فائل کا لفظ ہے تو لکھنے کے اعتبار سے جو فائل ہوتی ہے اس میں بھی کئی طرح سے وہ استعمال ہوتا ہے. واقعی کسی کے ناموں کی لسٹ ہو اس کو بھی فائل بولتے ہیں. خالی جو ملتا ہے جس میں کاغذات رکھنے ہوتے ہیں اس کو بھی فائل کہتے ہیں. کمپیوٹر میں فائل ہوتی ہے, اس کا فولڈر ہوتا ہے, کتابوں میں بھی فولڈر استعمال ہوتا ہے. تو الگ الگ لفظ جو ہیں الگ الگ فیلڈ میں کچھ اور معنی رکھتے ہیں. اور فائل اور بھی طرح سے استعمال ہوتا ہے جو کارپینٹر کو معلوم ہوتا ہے, اس کے پاس بھی فائل ہوتی ہے, اس پہ نام لکھے ہوتے ہیں سب کے, وہ الگ فائل ہوتی ہے. تو ایک لفظ کئی طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. فیلڈ بدل جانے سے اس کا ایک اسپیسیفک اسپیشل میننگ اس میں ہوتا ہے. اس کا ڈکشنری کا میننگ لیا جاتا ہے نہیں, اس کا ایک خاص میننگ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر الصلاۃ, اس کے ڈکشنری میں میننگ کیا ہے؟ نماز پڑھنا نا. ڈکشنری میں اس کے معنی ہے دعا. اور سجدے کے معنی سجدہ, گرنا. اور رکوع کے معنی جھکنا. تو یہ معنی کون سے ہیں؟ ڈکشنری کے میننگ ہے. لیکن شریعت میں کیا یہی معنی اس کے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی راستے پہ پھسل کے گر گیا, سجدہ کر رہا تھا, بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. کوئی آدمی یوگا میں اس طرح سے جمناسٹک کر رہا ہے, جھک رہا ہے دائیں بائیں دائیں بائیں, اس کو کہیں گے رکوع کر رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ رکوع آگے کی طرف کیا جاتا ہے, دائیں کی طرف ہوتا ہے بائیں طرف ہوتا ہے. تو ڈکشنری میں نا جھکنا ہے رکوع خلاص. تو کیا اس طرح سے ہوتا ہے رکوع ہوگا؟ اس کا شریعت میں خاص شکل کو رکوع کہا گیا, ہر جھکنا رکوع ہوگا نہیں. تو شریعت کی اصطلاح میں رکوع کے خاص معنی ہیں. زکات کے معنی کیا ہیں؟ پاک, پاکی. زکات کے معنی پاکی کے ہیں اور زیادتی کے ہیں. زیادتی اور پاکی دو میننگ میں زکات کا لفظ آتا ہے. تو اب زکات ہم جب دینی اعتبار سے کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ مال جو خاص مقدار میں خاص چیزوں میں سے دیا جاتا ہے. لیکن ڈکشنری میں اس کی میننگ کیا ہے؟ زیادہ ہونا, پاک ہونا, پاکی ہے. اس طرح سے کئی الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے لغت میں, لیکن کسی ایک فیلڈ میں اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے. مثال کے طور پر تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کتاب و سنت, یا اس سے پہلے آپ نے کہا حدیث. حدیث کا ڈکشنری میں میننگ کیا ہوتا ہے؟ بات. تو ہر بات کو حدیث بول سکتے ہیں ہم؟ نہیں بول سکتے ہیں. کیا ہمارے چاچا کی حدیث ہے یہ؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. میری حدیث سن. تو ایک حدیث ڈکشنری میں ہے اور ایک حدیث اسلام میں شریعت میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصطلح. اس کو کہتے ہیں اصطلاح, ٹرمینالوجی. حدیث کے ٹرمینالوجی میں اس کا کچھ خاص مطلب ہوتا ہے. دینی اعتبار سے شریعت میں فلاں لفظ کا خاص مطلب ہوتا ہے, چاہے ڈکشنری میں اس کا مطلب کچھ بھی ہو. سجدہ گرنا, گرنا نہیں ہے, اس کے خاص طریقے سے زمین پر اپنے آپ کو ڈالنا, اس کو سجدہ کہیں گے. ایسے کئی الفاظ. روزہ, صوم. صوم کے معنی کیا ہے؟ روزہ. روزہ ہے معنی اس کے. صوم کے معنی رکنا, رو کے رہنا. رکنا, رو کے رہنا. اور حج کے معنی زیارت کرنا. نہیں, حج کے معنی کیا ہے؟ حج کے معنی نہیں معلوم. نیت کرنا, طواف کرنا. حج میں طواف آتا, حج پورا طواف ہو گیا. کوئی بولے جانا, نیت کرنا, قصد کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج. حج کے معنی ڈکشنری میں ہی ہوتے ہیں. اور عمرہ کے معنی ہوتے ہیں زیارت کرنا, جانا کہیں. تو بہرحال ڈکشنری کے اعتبار سے کسی چیز کا کچھ مطلب ہوتا ہے لغت میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغت. اور اس کو کہتے ہیں لغوی معنی. اب اس کو یاد رکھیے, لغوی. بعض اوقات اس پر بمہ پیش, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں, اس کو بمہ عربی میں کہتے ہیں. پیش نہیں ہونے کی وجہ سے بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ لغوی معنی. لغو کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ بے فائدہ. لغوی معنی. لغوی نہیں، لغت سے ہے وہ، لغوی ہے وہ. اس کا بے فائدہ مانا ایسا ہے، بول سکتے ہیں
نہیں.
تو لغت میں ایک چیز کے ایک معنی ہوتے ہیں، اور اس یہ میں اس لیے لے رہا ہوں مقدمے کے طور پر کیونکہ ہمارے دو لگاتار درس جو ہیں بہت بھاری ہیں، اور کل کا دن آپ کو یاد آئے گا آج بھی کہ لمبا ایک جو ہے ایک دم، میں نے کبھی زندگی میں اتنی خطرناک باتیں میں نے سنی نہیں تھی. یہ کیا ہے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات سے. اور جب آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا تو دیکھ تو دوسرے کس کو سمجھ میں آ رکھے، دوسروں کی کنڈیشن کیا ہے دیکھتا، مطلب جو مجھ کو ہو رہا ہے، جو مجھ پر بیت رہی وہ سب پہ بیت رہی کہ نہیں بیت رہی. اور جب آدمی کا لنک ٹوٹ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کتنے بلب لگائے ہیں لوگوں نے، آپ پنکھا یہ پنکھا نیلا وہ پیلا، اس طرح سے. تو ایک آدمی جب دھیان ٹوٹ جاتا تو پھر وہ اس میں مشغول ہوتا ہے، دھیان نہیں چھوڑے آپ، یا پھر قرآن سے چھوٹے گا سیدھا حدیث پہ پہنچے گا ڈائریکٹ، آدھی بات یاد رہے گی آدھی نہیں رہے گی. حدیث کے معنی بات کے ہیں، حدیث کے معنی قصے کے بھی آتے ہیں. حل عطا کا حدیث موسا، کیا تمہارے پاس موسا کی خبر پہنچی، موسا کا واقعہ پہنچا، تو حدیث اس طرح سے بھی. حل عطا کا حدیث الغاشیہ، حدیث کے معنی خبر کے بھی ہوتے ہیں جو فیوچر کی خبر ہوتی ہے، اور حدیث کے معنی بات چیت کے بھی ہوتے ہیں. جیسے کل یہ آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا پسند نہیں کرتے تھے. والحدیث بعدہا، کہ عشاء کے بعد بات چیت آپ پسند نہیں کرتے تھے. تو اس کے معنی بات کے ہوتے ہیں، حدیث کے معنی بات کے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہر بات حدیث ہوتی ہے؟ نہیں، کچھ خاص باتیں ہیں، کچھ خاص خبریں ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں. تو مصطلح کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب ہم اس میں جو الفاظ آئیں گے اس کا حدیث کی فیلڈ میں خاص میننگ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ لفظ کسی اور کانٹیکسٹ میں کچھ اور معنی رکھتا. مثال کے طور پر غریب، اب کوئی آدمی پوچھتا یہ حدیث غریب ہے، بےچاری کتنی غریب حدیث ہے. امام ترمذی اکثر یہ لفظ اپنی سنن میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث غریب ہے. تو غریب کا لفظ کیا ہے، اس کا ایک خاص میننگ ہے، وہ عام حالات میں اجنبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہماری اردو میں وہ بہت غریب آدمی ہے، اخلاقی اعتبار سے بعض اوقات، مال و دولت کے اعتبار سے یہ بہت غریب ہے، کسی کو جواب ہی نہیں دیتا ہے. تو یہ کیا ہے، نرم ہے. تو ہر لفظ کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے، الگ الگ کانٹیکسٹ میں اس کا میننگ اور ہوتا ہے. حدیث میں اصطلاح اور مصطلح دونوں ایک ہی ہیں، اصطلاح اور مصطلح دونوں ایک ہی طور سے استعمال ہوتا ہے. مصطلح الحدیث کہتے ہیں، یا حدیث کی اصطلاح میں، اصطلاح میں ایسا آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، مصطلح اسی سے اصطلاح. تو حدیث کیا ہے کیا نہیں ہے، اور حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، حدیث ضعیف کیوں ہو جاتی ہے، اور ضعیف حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم سمجھیں. سب سری بیان کر دوں گا میں، یعنی درس ختم ہو جائے گا لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے مجھ کو کیا کرنا پڑے گا، ایک دم پہلی لیئر، دوسری لیئر، اس طرح سے مجھ کو ایک ایک جو ہے لیئر بنانی پڑی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ایک چیز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا تاکہ پہلی مرتبہ میں کسی کو جھپکی لگی تھی تو دوسری مرتبہ میں وہ اس کو سن لے، کیونکہ یہ درس ایسا ہی ہے. کئی لوگوں کو جو ہے سنتا ہے آدمی، اچانک کان میں آواز کم ہونا شروع ہوتی ہے اور آنکھ دھیرے دھیرے بغیر پوچھے بند اور منہ کھل جاتا ہے، بعض والا دھکا دیتا ہے. درس بہت امپورٹنٹ ہے، حدیث کا اپنے اہل حدیث ہے، تو میں سن رہا ہوں سوئے کوئی بولتا سو رہا تھا میرے بات. تو یہ ایسے دروس ہیں جو سوکھے درس ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ نہیں ہو تو آدمی کا اکثر وقت حلق سوکھنا شروع ہوتا ہے. یہ معلومات ہم کو ہونا چاہیے. حدیث بعض وقت تم حدیث ضعیف بولتے، ہر وہ حدیث جو تم کو پسند نہیں آتی ہماری حدیث سے سب تم ضعیف کرتے ہو، جو بھی حدیث تم کو ماننا نہیں ضعیف کرتے. اب آپ قاعدہ کیا ہے آپ کے پاس، کیوں ضعیف ہوتی؟ عالم سے مناظرہ کرنے کا شوق ہے، معلوم نہیں ہے، جا کے بیٹھا اس کے سامنے پکڑ لیا ہاتھ، پوچھے گا یہ حدیث ضعیف ہے؟ ارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ ضعیف حدیث کس کو بولتے ہیں؟ چھوڑو حدیث کس کو بولتے ہیں؟ بولے تو پوچھنا پڑے گا. پھر فون لگا رہا ہے مولوی صاحب کو, مولوی صاحب تھک کے سو گئے ہیں فون بند کر کے, اب اتنے سال میں سیکھا نہیں کبھی. حجت بازی کا شوق زیادہ ہے لیکن تعلیم یعنی طلب علم کا شوق اتنا زیادہ نہیں ہوا, بحث میں اتنا مصروف رہا کہ سیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے, اس لیے سیکھیں, اس کو یاد رکھیں, یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے, اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کو ایسا لگا ادھر چھوڑ دو اگلا بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کو چھوڑیے مت, یہ اہم درس ہے, یہ اہم درس ہے. حدیث کی تعریف اصطلاح میں کیا ہے؟ لغت میں آپ نے دیکھا, لغت میں بات, ماضی کا واقعہ یا مستقبل کی خبر, ان سب کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. الحدیث ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. تأثیر, ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں حدیث کے تعلق سے اصطلاح, حدیث کے قواعد وغیرہ سب ذکر کیے ہیں. تو اس میں عام طور سے حافظ ابن حجر کی نخبۃ الفکر یا نزہۃ النظر یہ کتاب استعمال ہوتی ہے. یا اسی طرح سے سیوطی کی تقریب تدریب الراوی, یا یہی اصل اس کی تقریب النواوی, یہ امام النووی کی ہے, نووی کو نواوی بھی بولتے ہیں نووی, اور یہ سیوطی کی ہے سیوطی, اور یہ دونوں کتابیں ابن حجر کی ہیں. ابن حجر حیتمی الگ ہیں, مکی یہ کون ہے؟ ابن حجر الاسقلانی. جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے جو بخاری کی شرح ہے اور بھی ان کی کتابیں. تو حدیث کی تعریف کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے جو آسان یعنی کتاب ہے اس موضوع پر, یہ جو میرے سامنے یہ اردو میں بھی چھپی ہے, یہ محمود الطحان کی کتاب ہے, تفسیر مصطلح الحدیث. مصطلح الحدیث کی تفسیر آسان آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا, دوسری کتابیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں, اور یہ ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے اور کئی زبانوں میں اس کا انگلش میں بھی ملتی ہے اور اردو میں بھی, ہندی میں میرے علم میں نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے. اس میں انہوں نے آسان زبان میں حدیث کی ٹرمینالوجی کو اور مصطلحات کو سمجھایا ہے. کہتے ہیں الحدیث ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی گئی ہو, جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو, من قول او فعل او تقریر او صفت, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کا سکوت ہو, آپ کا اقرار ہو یا آپ کے بارے میں کوئی صفت ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اور بھی یعنی تاریخ علماء نے ذکر کی جس میں زیادہ سے زیادہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کی. جیسے عام طور سے اگر حدیث کسی کو بھی پوچھا جائے گا علماء میں سے, وہ تین چیزیں بیان کرتے ہیں, قول فعل اور تقریر تقریر. لیکن بعض علماء نے اس سے زیادہ اور صفت بیان کیا, صفت خلقیہ, صفت خلقیہ یا سیرہ, اس طرح سے اور بھی الفاظ اس میں اضافے کیے ہیں. بہرحال سب کا حاصل یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے دور سے جڑی ہوئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. مثلا بدر میں اتنے لوگ شریک تھے, تو اب اس میں اس کو کیا کہیں؟ حدیث کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, آپ کا فعل ہے, آپ کا اقرار یا آپ کا سکوت دکھائی دے رہا کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ اس پر چھپ ہیں؟ نہیں. آپ کی کوئی صفت اس میں ہو رہی کہ آپ خوبصورت تھے کیسے تھے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کے دور کا ایک واقعہ, آپ کے دور کی ایک حالت, اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. اور بعض علماء نے اس میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کا تذکرہ ہو، جیسے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ ایسا تھا. اب یہ کیا ہوگا، حدیث بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اس کو بولا جائے گا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کوئی چیز ہے اور اس کا بیان ہو رہا ہے، تو وہ بھی حدیث کہلائے گی. آپ کی اونٹنی کا نام ایسا تھا، قصوا تھا اس کا نام، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کے پاس برتن تھا ایسا، یا آپ کی قمیص اس طرح سے تھی، آستین اس کی ایسی تھی. تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہو یا آپ کے دور سے جڑی ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث کہا جائے. پھر جتنی اس کی تفصیل کوئی کرے وہ اس کے مخالف نہیں ہے، وہ کوئی جتنا ڈیٹیل بولنا چاہے تو وہ اتنا ڈیٹیل بول سکتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے گھر کس کو کہتے ہیں؟ زمین کچھ، چار دیواریں، چھت، بس ختم. کوئی کہے دروازہ بھی، کھڑکی بھی، کوئی کہے اس کے اندر پلر بھی، اور وغیرہ وغیرہ. تو ایک چیز کی جتنی تفصیل کوئی بیان کرے وہ اس کی منافی نہیں ہوتی ہے. کچھ مجمل طور پر کہتے ہیں، کچھ اس کو تفصیلا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو الحدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کی گئی ہو، آپ کی طرف منسوب کی گئی ہو، آپ سے جوڑی گئی ہو. کیا چیزیں؟ یہاں پر چار چیزیں بتا رہے ہیں، من قول او فعل او تقریر او صفہ، یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، آپ کی بات اس میں ہو کہ آپ نے ایسا کہا، او فعل یا آپ کا کوئی عمل ہو کہ آپ نے ایسا کیا یا آپ ایسا کرتے تھے. نمبر تین، یا تقریر اس میں ہو کہ کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے، آپ نے اس پر انکار نہیں کیا. او صفت، یا کوئی صفت آپ کی اس میں ہو، آپ خوبصورت تھے، آپ کی پیٹھ پر جو ہے مہر نبوت تھی، یا آپ کے بالوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے. جو بھی آپ کی صفت ہو، چاہے وہ صفت ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہو، یا وہ صفت اخلاقی اعتبار سے ہو، تو یہ دونوں چیزیں یعنی صفت میں شامل ہو سکتی ہیں. قول کی مثال آپ دے سکتے ہیں، قولی حدیث جس کو کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. کوئی حدیث بتائیے، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ قولی حدیث. یا کچھ یاد نہیں آ رہا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر. کیوں؟ یہ قول ہے، آپ نے کہا ایسا، صحابہ نے سنا اس کو. نمبر دو، فعل ہوا آپ کا، آپ نے ایسا کیا یا آپ ایسا کرتے تھے. اس کی کوئی مثال ہے؟ عمل ہے. تو کون سا عمل؟ کوئی عمل بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، ہے سی حدیث کس کتاب میں؟ کوئی حدیث واقعی آپ کو یاد ہو، ورنہ کوئی بھی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، پانچ وقت پڑھتے تھے، حدیث ہے ایسی. تو یہ مجمل بات بول رہا ہے، واقعی کسی حدیث کی طرف اشارہ اس کے خود کے ذہن میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ گئے اور آپ نے اس کو صدقے کا حکم دیا اور پھر واپس آ گئے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو آپ کا سر اور آپ کی کمر برابر ہوتا، یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، یعنی آپ یوں عمل کرتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی چار سنت چھوٹ جاتی تو آپ اس کو ظہر کے بعد ادا کرتے. ایسی کئی چیزیں ہیں جو آپ ایسا کرتے تھے یا آپ نے ایسا کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ فعلی حدیث. فعل کے معنی کام، فعل کے معنی کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ہو جس میں. تقریر، تقریر سے ہم یہاں کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں تقریر، جیسے تقریر ہو رہی ہے، کیا یہ معنی ہے تقریر کے؟ تقریر کے معنی یہاں پر کیا ہے اصطلاح میں؟ تقریر، اقرار، اجازت. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، اس کو ہونے دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ تقریر. آپ نے اس کو مقرر کیا, چاہے خود سے کیا ہو یا چلنے دیا ہو, تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر. تقریر اس کی کوئی مثال ہے؟
نماز
جی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی فجر کے بعد دو رکعت پڑھنے لگے. آپ نے پوچھا کیا چار رکعت ہے صبح کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دو سنتیں جو پہلے ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی تھیں, تو میں ان کو ابھی پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. تو یہ دلیل ہے. یہ اگرچہ تقریر میں آ سکتا ہے لیکن اس میں ترغیب بھی موجود ہے, کیونکہ آپ نے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اتنے فرشتے, 30 کے قریب فرشتے اس کو لینے کے لیے لپکے کہ کون پہلے لے کے اس کو اللہ کے پاس جاتا ہے. تو یہ عمل کیا ہوا؟ اس پر اقرار بھی ہے اور ترغیب بھی اس کی آپ نے دی تھی. تو بہرحال تقریر وہ عمل ہے جیسے فجر کی نماز ایک صحابی نے پڑھی اور آپ نے خاموشی اختیار کی اس پر, یعنی فجر کی جماعت کے بعد چھوٹی ہوئی دو سنت انہوں نے پڑھی, تو اس سے آپ کا اقرار اس سے معلوم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا کسی چیز سے, اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وہ عمل غلط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ کوئی غلط کام جب سامنے آدمی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے, اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے روکے, وہ بھی تو پھر میں برا سمجھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ قدرت کے باوجود ماننے والے لوگ ہیں, ان کے بیچ میں غلط بات کو دیکھیں اور آپ چپ رہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتے ہیں؟
نہیں.
تو آپ کا خاموش ہونا یہ اسلام میں کیا ہے؟ دلیل ہے کہ وہ عمل صحیح تھا. دوسری بات مزید اس میں یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے ٹوکا اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی پڑھ رہے ہیں, تو جب انہوں نے بتا دیا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو پھر نہیں کہا کہ مت پڑھو, بلکہ آپ چپ ہو گئے. تو آپ کے چپ ہونے سے اس چیز کا غلط نہ ہونا معلوم ہوتا ہے. او تقریر, تقریر میں علماء نے دو قسم کی چیزیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ہوا اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ اس پر خاموش رہے, تو ایک انسیڈنٹ, ایک واقعہ اس میں بتایا جا رہا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے, تو کیا یہ تقریر ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. کیسا کیا ہوگا؟ کیونکہ صحابی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے, اور نہیں کہہ رہے کہ منع کیا, نہ وہ خود کہہ رہے ہیں نہ کسی اور نے بتایا کہ منع ہے. تو اس چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل موجود ہو صحابہ کا لیکن اس کے منع کی کوئی دلیل نہیں ہو, تو معلوم ہوا کہ یہ اس زمانے میں عمل چلتا رہا لیکن آپ نے منع نہیں کیا. اگر منع کرتے تو خود یہ صحابی یا کوئی دوسرے صحابی بیان کرتے کہ یہ منع کیا گیا ہے. تو اس چیز کا اس زمانے میں ہونا کیا بتاتا ہے؟ وہ عمل صحیح ہے, جائز ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ مستحب ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ان صحابہ کا کسی چیز کو مجموعی طور پر کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع نہیں کرنا, یہ بھی دلیل اس بات کی کہ وہ چیز صحیح ہے. کوئی آدمی یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہوا ہو اور یہ کرتے رہے ہوں اور یہ غلط ہو. تو اگر کوئی یہ کہے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی عمل کوئی کر رہے ہیں اور اس زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کیوں؟ جیسے ایک صحابی ہیں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے, چھوٹے بچے تھے, تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ان کے اپنے قبیلے میں پڑھاتے تھے. اور ہمارے نزدیک یعنی حنفی حضرات کے نزدیک بچے کی امامت صحیح نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی بچے تھے اور پڑھاتے تھے, ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو اور انہوں نے پڑھا دیا کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. یا حنفی حضرات کے نزدیک امام کی نماز ہو چکی ہو تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی ان کی نزدیک. کیوں؟ امام کی نیت الگ ہے, اس کی الگ ہے. امام نفل پڑھ رہا ہے اور مقتدی فرض پڑھ رہا ہے, تو امام اور مقتدی کی نیتوں کا فرق ان کے یہاں نہیں چلتا ہے, ہمارے یہاں چلتا ہے. تو اس کے لیے ہم دلیل جب دیتے ہیں, اس کو سمجھیے اچھی طرح سے ان چیزوں کو, کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز پڑھتے تھے عشاء کی, اور اپنے قبیلے میں جاتے تھے اور اپنے قبیلے والوں کو نماز پڑھاتے تھے, اور قبیلے والے ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے. دارقطنی کے الفاظ ہیں کہ یہ نماز معاذ ابن جبل کی نفل ہوتی تھی اور ان کی فرض ہوتی تھی. وضاحت سے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں, دارقطنی میں ہی ہے, بخاری میں نہیں ہے یہ الفاظ. تو بخاری میں بس واقع ہے کہ پڑھ کے جاتے تھے اور پڑھاتے. اب اس میں بہت لمبی بحث بہت لوگوں نے کی ہے, ہو سکتا ہے پہلے یہ نفل کی نیت کرتے ہوں اور پھر جا کے فرض پڑھاتے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو دارقطنی میں وہ احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ان کی نفل ہوتی تھی اور پیچھے والوں کی. اب اس کو فرض بنانے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا اس کو, ہو سکتا ہے یہ نفل کی نیت سے, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی کہنا پھر غلط ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت صحیح ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پڑھتے تھے اور یہ پیچھے کیا پڑھ رہے ہیں, تو وہاں یا یہاں کہیں نہ کہیں پکڑے جانے والے آپ. دونوں کی نیتوں کا اختلاف کہیں نہ کہیں ہونے والا ہے. تیسرا یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ دو بار فرض پڑھتے تھے جو کہ جائز نہیں ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے قبیلے میں جا کر جو نماز پڑھاتے تھے وہی نماز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو. تو اس طرح کا ایک شوشہ بھی بعض اوقات پیدا ہو سکتا ہے کہ تقریر حجت نہیں ہے, تقریر حجت نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک حجت ہے, یہ ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو اور وقتی طور پر آپ کا فوراً اس کو علم نہ ہو, آپ کو اس چیز کا فوراً علم نہ ہو. لیکن کیا اللہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ اللہ کو ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جس میں وحی کا نزول ہوتا ہے اور ہر غلطی پر تنبیہ آتی ہے اللہ کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تنبیہ نازل نہیں کی اور نبی کی امت کا ایک حصہ ہے غلط عمل کر رہا ہے, نبی موجود ہے, قرآن نازل ہوتا ہے, وحی نازل ہوتی ہے, ایک غلطی کو چلنے دیا گیا ہے نبی کی زندگی میں, اور کبھی بھی آپ نے اس سے منع نہیں کیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اور رہا یہ کہ آپ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا, تو خود معاذ بن جبل کی روایت ہی میں ہے, مسلم وغیرہ میں, بخاری میں بھی ہے کہ وہ آدمی جو پیچھے تھا وہ آیا اور کہا کہ معاذ بن جبل آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آتے ہیں, ہم کو بھی پڑھاتے ہیں, تو یہ ایسی لمبی لمبی پڑھاتے ہیں. تو معلوم پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا. تو بعض اوقات کچھ احتمالات نکال کر لوگ بہت ساری صحیح چیزوں کو غلط ثابت کرتے ہیں. تو ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمل اگر ہوا ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہو وقتی طور پر, یہ ممکن ہے. لیکن آپ دنیا سے چلے جائیں, ایک غلط عمل امت میں ہوتا رہے, یہ اللہ تعالیٰ ہونے دے اور بتائے نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. تو یہ تقریر ہے اور ہمارے نزدیک تقریر دلیل ہے. او صفہ یا صفت ہو جس میں, وہ بھی حدیث ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بال ایسے تھے, آپ کی داڑھی گھنی تھی, کان کثیر اللحیا, یا بعض روایت میں کان کثیر العرق, آپ کو بہت پسینہ آتا تھا. تو اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہوئی ہے, یا اخلاقی صفت یا جسمانی صفت بیان ہوئی ہے, وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ حدیث ہوتی ہے. تو یاد رہے گا حدیث کی تعریف میں آپ کتنی چیزیں کہیں گے, جس کی نسبت کس کی طرف ہو, جس میں کتنی چیزیں ہوں, پہلی, دو, پھر تیسری, تقریر، چوتھے صفت. تو ایسی بات جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اور اس میں آپ کا قول، عمل یا تقریر ہو، اقرار ہو، یا پھر آپ کی کوئی صفت اس میں بیان ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. انشاءاللہ اس سے بچا ہوا حصہ ہم عصر کے بعد جاری رکھیں گے.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں حدیث سے متعلق باتیں ہم نے دیکھی تھیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، اس موضوع کی اہمیت کیوں ہے، یہ چیزیں ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بات تو ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے اور ہمارے دلوں میں اطمینان ہو جائے کہ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق ہو چکی ہے، اور ہر دور میں، ابتدائی دور سے لے کے آج تک، اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے افراد پیدا کیے جو دین کے سلسلے میں احتیاط کا پہلو یاد رکھتے تھے، جن کو یہ معلوم تھا کہ کوئی بات دین میں ایسی شامل نہیں ہونا چاہیے جو واقعی دین میں سے نہیں. قرآن میں تحریف کرنا عام طور سے انسان کے لیے ممکن نہیں. اگر کوئی آدمی کر بھی دے تو قرآن کے اتنے حفاظ ہیں اور قرآن کو اتنا پڑھا جاتا ہے کہ فوری طور پر آدمی پکڑا جائے گا. لیکن حدیث کا ایسا معاملہ نہیں ہے، حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور اتنا زیادہ اس کا پڑھنا، مطالعہ کرنا امت میں عام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پچھلے دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایسی باتیں بیان کریں جو واقعی آپ نے نہیں کہی ہیں. اس لیے اہمیت محسوس کی گئی اس دور میں بھی، اور یہ اہمیت تجربے کی بنیاد پر محسوس نہیں کی گئی بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر امت کو اس چیز سے ڈرا دیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کے کلام میں، آپ کے سلسلے میں جھوٹ بولنے والے ہوں گے. اور ایسا واقع ہوا، اور ایسے وقت میں علماء نے اپنی ذمہ داری نبھائی. ان علماء نے، جن کو آج ہم محدث کہتے ہیں، جو حدیث کے ماہر ہوتے ہیں اور حدیث کے سلسلے میں ہر اعتبار سے جتنی بشری سطح پر، انسان کی سطح پر تحقیق ممکن ہے، وہ ساری تحقیق ان محدثین نے کی. تو حدیث کے بارے میں ہم یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں، اس درس کے بعد یہ خواب و خیال کرنا بھی غلط ہوگا کہ ہم محدث بن جائیں. کوئی آدمی، چلو اتنا ہو گئے میرا حدیث کے بارے میں، میں نے معلوم کر لیا، ضعیف کس کو بولتے ہیں، میں آج سے محدث. ایسا نہیں، یہ الف با بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یعنی ایک بہت بڑی یعنی سطح ہے وہ، جس پر آدمی پہنچ کے محدث بنتا ہے. اس کو حدیثیں کتنی یاد ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھ حدیث یاد ہوتی، کم سے کم 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ انسان کو یاد ہوں تو اس کو حافظ کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں حافظ ابن حجر، تو حافظ کب ہوتا ہے انسان؟ جب 1,00,000 حدیثیں، صرف متن نہیں، کس نے کس سے روایت کیا، پوری سند کے ساتھ یاد ہو. تو محدث بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہاں، آدمی شیخ الحدیث ہوتا ہے تو یہ تھوڑا لو لیول ہوتا ہے، یعنی ایک عالم حدیث پڑھا رہا ہو کسی مدرسے میں، اس کو شیخ الحدیث بولتے ہیں. اور بہت سارے شیخ الحدیث کا حال کیا ہوتا ہے، وہ گفتگو کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کو حدیث نہیں معلوم ہے، الا ماشاء اللہ. بہت سارے اچھے علماء بھی ہوتے ہیں. تو حدیث کے سلسلے میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حدیث اس چیز کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو،
چاہے وہ آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کا سکوت ہو جس کو ہم تقریر کہتے ہیں، یا پھر آپ کے بارے میں کوئی صفت آپ کی بیان کی گئی ہو، یا آپ کے دور کا کوئی واقعہ یا کوئی بات اس زمانے کی ذکر کی گئی ہو، یا اسی طرح سے آپ کی چیزوں میں سے کسی چیز کا ذکر کیا گیا ہو، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو مختصر تعریف حدیث کی ہے۔ حدیث کے بارے میں حدیث کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ سند ہوتا ہے اور دوسرا حصہ متن ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب میں پیج نمبر 34 پر یہ چیز ہے۔ حدیث کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک سند اور دوسرے متن۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ سند وہ چیز ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ لوگوں کی گنتی یا لوگوں کے نام ہیں جن سے ہوتے ہوتے حدیث محدث تک پہنچی جس نے کتاب لکھی۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے کو کہتے ہیں جن سے ہوتے ہوتے حدیث محدث تک پہنچی جس نے کتاب لکھی یا اس حدیث کو بیان کیا۔ متن کس کو کہتے ہیں؟ متن وہ بات ہے جو محدث تک پہنچی اور انہوں نے بیان کی۔ سمجھ میں آئے؟ سند کیا ہے، متن کس کو کہتے ہیں؟ پہلے متن سے شروع کرتے ہیں، چلیے آسان ہوگا آپ کے لیے۔ متن کیا ہے؟ متن جس کو ہم میٹر کہتے ہیں، اصل مواد کہتے ہیں، اصل بات، میسج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصل میسج کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں متن۔ اور وہ میسج کہاں کہاں سے، کس کس کے پاس سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا؟ نہیں، محدث تک پہنچا، کیونکہ کتاب سے ہم جب حوالہ دے رہے ہیں تو محدث تک بات پہنچی، محدث نے کتاب میں اس کو لکھ دیا۔ مثال کے طور پر امام البخاری نے، مثال کے طور پر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں ہم اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سند اور متن کیا ہوتا ہے۔ امام البخاری اور امام مسلم، ان دونوں کی ایک ایک حدیث ہم دیکھیں گے۔ امام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا یحیی ابن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثنی ابو الطیاح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں گے دو حصے اس حدیث کے، یا اس پوری بات کے دو حصے ہیں۔ ایک ٹکڑا ہے آسانی پیدا کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ بناؤ۔ وبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ یہ کیا ہے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ کیا کہا؟ آسانی پیدا کرو، مشکل مت بناؤ، معاملے کو، اسلام قبول کرنے کو، دین کو مشکل مت بناؤ، اور لوگوں کو خوشخبری دو، ترغیب دو، ان کو نفرت مت دلاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بات ایک نے دوسرے سے لی اور اس کو آگے پہنچایا۔ کہاں تک پہنچی؟ امام البخاری تک پہنچی، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا۔ اب شروع سے امام البخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ امام البخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، کس نے؟ محمد ابن بشار نے۔ تو امام البخاری کے اوپر کون آدمی ہے؟ محمد ابن بشار۔ لیکن محمد ابن بشار نے کس سے سنی؟ انہوں نے کیا کہا؟ حدثنا یحیی ابن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید نے۔ یعنی محمد ابن بشار کے اوپر کون ہے؟ یحیی ابن سعید۔ ان کے اوپر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ، ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی۔ شعبہ کیا کہتے ہیں؟ حدثنی ابو الطیاح، مجھ سے حدیث بیان کی ابو الطیاح نے۔ ابو الطیاح کیا کہتے ہیں؟ عن انس ابن مالک، مجھ تک یہ حدیث پہنچی انس ابن مالک کے ذریعے سے۔ میں نے کہاں سے لیا اس کو؟ انس ابن مالک سے۔ اور انہوں نے کہاں سے لیا اس کو؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام البخاری نے سنا محمد ابن بشار سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو طیاح سے، انہوں نے انس ابن مالک سے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ حدیث کہاں کہاں سے ہو کہ ہمارے پاس آئی ہے، کس کس سے ہو کہ ہم تک پہنچی ہے، یعنی امام البخاری تک، یہ کیا ہے؟ پوری اس کی لسٹ ہے، ان لوگوں کی لسٹ ہے کہ حدیث امام البخاری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پہنچی۔ کتنی مشکل چیز ہے، یہ یاد کرنا پڑتا ہے محدث کو، خالی بات نہیں بلکہ حدیث پہنچی کیسا وہ بھی یاد کرنا پڑتا ہے، اور اس میں غلطی ہو جائے تو حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے، یہ بھی یاد کرنا پڑتا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ اور ایک محدث نہیں بلکہ کئی محدث اس مجلس میں ہوتے ہیں، سب اس سند سے بیان کرتے ہیں، پھر ان کے آگے جو لوگ لیتے ہیں وہ الگ سند ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ایک حدیث کی کبھی کبھی 50-50 اس سے 100-100 سندیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث کو کئی لوگ سنتے ہیں اور کئی لوگوں سے بیان کرتے ہیں، پھر ہر محدث اس کو اس سند سے لکھتا ہے جو اس تک پہنچی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سند ہے، حدیث کیسے کہاں کہاں سے ہو کر امام البخاری تک پہنچی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ اور متن کیا ہے؟ یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، مشکل نہ بناؤ، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ امام مسلم نے اسی حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن امام مسلم کی سند الگ ہے، کیونکہ امام مسلم کے پاس کسی اور ذریعے سے حدیث پہنچی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں امام مسلم کے پاس یہ حدیث کیسے پہنچی۔ امام مسلم کیا کہتے ہیں؟ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے۔ ابن ابی شیبہ آپ کو کتاب معلوم ہوگی، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام مسلم کے استاد ہیں، ان سے انہوں نے حدیث لی امام مسلم نے۔ وہ ابو قریب، اور ابو قریب نے بھی، کبھی ایک محدث ایک ہی حدیث کو دو لوگوں سے سنتا ہے، ان سے بھی حدیث ملی، ان سے بھی حدیث ملی، تو امام مسلم نے دو لوگوں سے حدیث سنی کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے۔ لیکن امام مسلم بہت احتیاط کرتے ہیں حدیث کا لفظ بیان کرنے میں، تو امام مسلم کیا کہتے ہیں اس کے آگے؟ واللفظ لابی بکر، لیکن جو لفظ میں روایت کر رہا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے یہ ورڈز مجھ سے بیان کیے ہیں، اور تھوڑے فرق کے ساتھ اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ ابو قریب نے۔ تو امام مسلم ابن ابی شیبہ کے کس سند کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں قالا، دونوں نے کہا، حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، عن برید ابن عبداللہ، انہوں نے روایت لی برید ابن عبداللہ سے، عن ابی بردہ، انہوں نے روایت لی ابو بردہ سے، عن ابی موسیٰ، انہوں نے روایت لی ابو موسیٰ سے، ابو موسیٰ کون ہے؟ ابو موسیٰ الاشعری، قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ قال، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ میں سے کسی کو، اپنے صحابہ میں سے کسی کو کسی کام پر بھیجتے تو کہتے، بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو نفرت نہ دلاؤ، ویسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو مشکل نہ بناؤ۔ اس کو کس نے روایت کیا ہے؟ امام مسلم نے۔ یہ حدیث ایک ہی صحابی سے آئی ہے یا دو؟ امام البخاری نے کس سے روایت کیا اس کو؟ انس بن مالک۔ امام مسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے۔ ان میں دونوں میں کوئی راوی کامن ہے؟ کوئی ایک راوی ڈبل دونوں میں آ رہا ہے کیا؟ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوگی؟ ایک ہی بات کی دو سندیں ہوگی۔ تو امام البخاری نے بھی حدیث بیان کی، امام مسلم نے بھی بیان کی، صحابی بھی الگ اور باقی سب الگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کئی لوگ بیٹھتے تھے، جیسے جمعہ کے خطبے میں ہم لوگ کئی لوگ بیٹھتے ہیں، اب وہی بات کئی لوگ باہر بیان کریں گے، ان سے سننے والے ایک بھی ہو سکتے ہیں، الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتیں لوگوں میں عام ہوئی، اور ہر ایک نے جو سنا اس کو بیان کیا، ہر ایک نے جو سنا اس کو بیان کیا۔ تو اس میں سند کا بھی حصہ ہوتا ہے اور متن کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو سمجھ میں آیا سند اور متن کس کو کہتے ہیں؟ اصل مواد, اصل میسج, اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن. اور کس کس سے ہوتے ہوئے محدث تک پہنچی وہ بات, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں, کیا تقسیم ہے. اس میں پہلی قسم ہے مرفوع. مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. مثلا کسی حدیث میں ایسا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, یا آپ نے یوں کیا, یا آپ کے زمانے میں ایسا ہوا, تو ایسی چیز جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو اس کو حدیث تو کہتے ہی ہیں, لیکن اس حدیث کو ایک اور اضافی نام ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مرفوع حدیث ہے. وہ مرفوع حدیث ہے. مرفوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, تو یہ مرفوع, اس کو مرفوع کہتے ہیں. لیکن مرفوع حدیث بغیر سند کے بھی ہو سکتی ہے. مثلا کوئی محدث کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, کیا محدث نے سند بیان کی؟ نہیں, بغیر سند کے ہی کوئی کچھ بات بول دے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے, تو بھی وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. کیوں؟ اس کی سند کے بارے میں بعد میں بات کریں گے, لیکن یہ حدیث کس تک پہنچی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ایسی حدیث کو مرفوع کہتے ہیں. مرفوع حدیث معتبر بھی ہو سکتی ہے, غیر معتبر بھی ہو سکتی ہے. کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولا تو وہ حدیث صحیح بھی ہو صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, جھوٹ بول رہا ہے, لیکن وہ حدیث کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ بس کس کا قول نقل کر رہا ہے, اس پر حدیث کا نام ایک دیا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل بیان کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع حدیث. دوسرے, اگر مرفوع حدیث کی سند جڑی ہوئی ہو, اگر اس کی سند بھی بیان کی جائے اور اس کی سند جڑی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. کیونکہ اس کی سند ذکر کی گئی ہے اور سند کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے. متصل متصل اتصل سے ہے. اتصل متصل کے معنی جڑا ہوا ہونا. میں آگے بتاؤں گا سند ٹوٹی ہوئی کیوں ہوتی ہے, جڑی ہوئی کیا ہوتی ہے. تو جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو, آپ کے بارے میں بتایا گیا اس حدیث میں, اس کے متن میں نبی کی بات ہو اور اس کی سند جڑی ہوئی ہو تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث میں ایسا ہوتا ہے کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا یا فلاں صحابی نے ایسا کہا, تو یہ ایسی حدیث کو, ایسی روایت کو موقوف روایت کہا جاتا ہے. یہ وقفہ سے ہے کہ یہ بات جا کر ٹھہر گئی. کہاں تک؟ صحابی تک. اس سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی نہیں. تو کسی روایت میں, کسی حدیث میں اگر صحابی کی بات آئے یا صحابی کا عمل ہو, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے, جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو وہ 11 رکعت نماز پڑھائیں, تو یہ کس کتاب میں ہے؟ موطا میں ہے, امام مالک کی موطا میں ہے. اب یہ حدیث کون سی ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے, موقوف ہے. ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف. تو موقوف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ بول سکتے ہیں اپنے دل سے سوچ کے کہ کیا ہم نے سنا اب تک کسی حدیث میں صحابی کا قول یا عمل ہو, وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ موقوف. اسی طرح سے اگر کسی روایت میں کسی تابعی کا قول یا عمل ہو, کسی تابعی کا قول یا عمل ہو, تابعی جس کو کہتے ہیں اور صحابی کس کو کہتے ہیں, تو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں میں سمجھتا ہوں کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی, چاہے ایک مرتبہ کیوں نہ ہو, ان کو کیا کہتے ہیں, اسلام کی حالت میں, اسلام کی حالت میں. اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں صحابی کی صحبت اختیار کی, ان کو دیکھا اور ان کے منہج پر تھے. والذین اتبعوہم بإحسان, ورنہ حجاج ابن یوسف کو بھی کیا بولنا پڑے گا اور سارے خوارج کو, خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا, تو کیا تابعی ہوں گے, دیکھا نا انہوں نے, تو ایسے جتنے گمراہ لوگ اس وقت میں تھے سب تابعی بنیں گے نہیں, جنہوں نے صحیح طریقے سے صحابہ کے نقش قدم پر جو چلے ان کو تابعی کہتے ہیں. تو جنہوں نے اسلام کی حالت میں صحابہ کو دیکھا یا ان کی صحبت اختیار کی, ایسا کیوں کہہ رہے ہیں دیکھا ہے صحبت اختیار کی, خالی دیکھا نہیں چلے گا, نابینا بھی ہو سکتے ہیں, سمجھ میں آئی بات, واقعی اسی لیے کہ جیسے یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم ہے نابینا تھے, دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بیٹھتے تھے تو صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے, اگر صرف دیکھا بولیں گے تو کنڈیشن دیکھنے کی ہو گئی, تو دیکھا ضروری نہیں ہے, صحبت اختیار کی چاہے ایک مرتبہ کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ کیوں نہ ہو میں نے کیوں کہا, کچھ لوگ حجۃ الوداع میں آئے بس ایک مرتبہ, بعد میں ملاقات نہیں ہوئی, تو صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے, ہوئے ہوئے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ چاہے دیکھا ہو صحبت اختیار کی ہو اور چاہے ایک ہی مرتبہ کے لیے ہو تو وہ کیا بن جاتے ہیں, صحابی. اسی طرح سے تابعی ہیں, ان کے بعد تبع تابعی ان کو کہتے ہیں یا تبع الاتباع بھی کہتے ہیں. تو تبع تابعی ہیں جو جن کا معاملہ سیم صحابہ کے ساتھ میں ہو, یعنی تابعی کے ساتھ میں ہو. تو مقطوع وہ روایت ہے جس میں تابعی کا قول یا فعل ذکر کیا گیا, تابعی کا قول یا عمل ذکر کیا گیا, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ روایت کو مقطوع, جو قطع ہوا ہے یعنی کٹ ہو گیا, یعنی نیچے تک آ گیا, بہت تابعی تک آ گیا. تو یہ تاریخیں ہم نے دیکھی. مرفوع کس کو کہتے ہیں, اب میں تھوڑا پوچھتا ہوں کیونکہ کچھ بھی لے کے جائیں گے گھر پہ, جس کی سند صرف صحابہ تک پہنچے اس کو کیا کہتے ہیں, مرفوع, صحیح ہے نا, نہیں نہیں ایک منٹ, ایک ساتھ سب بولیں یا ایک ساتھ سب چپ بیٹھے, کوئی ایک بولے, اچھا بھیڑ میں کیسے آدمی کچھ بھی بول دیتا پکڑا نہیں جاتا, غلط بولنے والے کو اچھا میں بھی بول رہا ہوں, ٹیچر کو دکھائی دیتے سب بول رہے ہیں لیکن کون کیا بول رہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مرفوع صحیح, اسی لیے یہ سوال سے صحیح جواب معلوم پڑتا ہے, نبی کی بات, ہاں کیا ہوتی ہے, بعض اوقات آدمی کس کی تعریف بول رہا ہے وہی آدمی. تو مرفوع اور مسند میں کیا فرق ہے, کون بتائے گا, جی بتائیے, ملتی ہو کا مطلب کتاب میں لکھی ہوئی ہو, نہیں موجود ہو, مرفوع نہیں ہوتی, یہ سب سے اچھا جواب ہے, اس کو سوچنے کے لیے ٹائم لگے گا, غلط بولنے کو بھی ٹائم لگے گا. اس کو مرفوع اور مسند میں فرق کیا ہے, جس کی سند جڑی ہو اس کو, اور مرفوع جس کی سند جڑی ہوئی, کتنا جیسا بولے ایسا بولتے. دیکھیے مسند کہتے ہیں, اور مرفوع میں مسند میں فرق کیا ہے,
مرفوع میں مرفوع معتبر ہو سکتی ہے اور معتبر نہیں بھی ہو سکتی ہے, مگر مسند معتبر ہوتی ہے.
کون بولا ایسا, ایک بھی جملہ بولا میں ایسا,
یہ تو
کیا مسند کہ سارے راوی ضعیف نہیں ہو سکتے صحابہ کو چھوڑ کے، تو وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ بھائی دیکھیے، مرفوع اور مستند میں یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو بھی سمجھ میں رہا ہوگا ہم محدث ابھی جلدی نہیں بن سکتے، تھوڑا ٹائم لگے گا بننے میں. مرفوع وہ روایت ہے، وہ حدیث ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ ایسا کبھی کبھی لگتا ہے ایک ہفتہ بھر پڑھانا ہے، لیکن ایک دو گھنٹے میں آپ کو اتنا سکھانا بہت مشکل چیز ہے. مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا گیا، سند سے جڑی ہے، نہیں جڑی ہے، راوی معتبر ہے نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھیں، کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوع ہے، صحیح ہے دیکھے وہ نہیں، کچھ مرفوع اس کو بولتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. مسند، سند جڑی ہوئی ہے تو مسند ہو گئی، صحیح ہے ضعیف ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن سند جڑی ہے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بس اتنی دو کنڈیشن پہ وہ کیا بن گئی؟ مسند. مرفوع میں سند ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، سند جڑی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کیا ایک مسند، اب سوال پوچھنا سوچیے، کیا ایک مسند روایت مرفوع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ مرفوع کی کنڈیشن کیا ہے؟ ابھی مرفوع مسند نہیں ہے، ہم لوگ آگے بہت ہے. مرفوع کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کم سے کم کنڈیشن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو. اب سند جڑی ہوئی ہو تو کیا مرفوع سے نکل جائے گی؟ وہ بات تو نبی ہی کے بارے میں ہے تو پھر بھی وہ مرفوع ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اور زیادہ اس میں اچھائی، اور زیادہ صفت بڑھ گئی. سمجھ میں آیا؟ ہاں. کیا ہر انسان مسجد کے امام ہوتے ہیں؟ کیا ہر مسجد کے امام انسان ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. ہاں تو دونوں اپوزٹ نہیں ہوتا ہے، ایک ایڈیشنل ہے کہ انسان ہے اور امام بھی ہے، تو ضروری نہیں کہ دونوں ایک دم الگ مخلوق ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طرح سے مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات، اور مسند بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور سند جڑی ہوئی، وہ کیا ہو گئی؟ مسند. ایک اور خوبی اس میں پیدا ہو گئی، لیکن وہ صحیح اور ضعیف دونوں ہو سکتی ہے یا صرف صحیح ہوگی؟ دونوں میں سے کون سی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے؟ مسند یا مرفوع، دونوں میں سے ہمیشہ صحیح ہی ہوتی ہے، کون سی ہے؟ اس لیے سن رہے ہیں آپ لوگ، میں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا صحابی کو چھوڑ کے سب راوی ضعیف بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ مسند میں ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، تو دونوں بھی صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ضعیف بھی ہو سکتی ہیں. ایسا کرے تو ذرا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. یہ مدرسوں میں کئی مہینوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور آپ کو کراش کورس میں وہ بھی ایک دم فل سپیڈ میں چل رہا ہے، وہ منیمم ٹائم کے اندر. لیکن یہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ نے جا کے اور علماء سے سیکھنا ہے، جو اب تک ہم لوگ اس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں. اور ہم اہل حدیث، ہم کو حدیث کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے میں یہ انکریجمنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم کو سیکھنا ہے اس کو، کیونکہ ہم نہیں جانتے تو کون جانے گا پھر. اور ایسے لوگ جو حدیث میں اضافہ کر کے جھوٹ گھڑتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں، تو ایسی جماعت، ایسے افراد ہمیشہ رہنے چاہیے علماء میں جو پکڑنے والے ہوں اس غلط کو جو حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن ہم کو بھی تھوڑا بہت تو معلوم ہونا چاہیے، چلو محدث نہیں، کم سے کم حدیث جاننے والے تو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور موقوف اور مقطوع میں کیا فرق ہے؟ مقطوع کہاں تک پہنچتی ہے؟ صحابی تک. اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کہ سیکوینس میں آؤں گا اوپر سے، میں نیچے سے پوچھ رہا ہوں، مقطوع کہاں سے آتی ہے؟ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ مرفوع کے بعد کہاں جائیں گے یہ، میں نیچے سے آ رہا ہوں. مقطوع قطع، تو یاد رکھیے تابعی، اور موقوف وقفہ، کہاں تک؟ صحابی. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اثر. آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں ایک اثر یہ بھی آیا ہے. تو اثر کے بارے میں دو باتیں علماء نے کہی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اثر حدیث کو بھی بول سکتے ہیں. اثر، اثر سے مطلب ہوتا ہے کوئی بات نقل ہوتے 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 آئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. تو اثر حدیث کو بھی اثر کہہ سکتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اثر اس روایت کو کہتے ہیں, اس میسج کو کہتے ہیں جو تابعی یا تبع تابعی کے بارے میں ہو یا صحابہ کے بارے میں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے, اثر. تو یہ کوئی بہت بڑا جھگڑا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ شرح معانی الآثار امام الطحاوی کی کتاب ہے, یا اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے لیے علماء نے نام کیا دیا آثار. آثار اثر کی جمع ہے, آثار, اور اس کی جمع کیا ہے, پلورل آثار. تو آثار روایتوں کو کہہ سکتے ہیں, پھر چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو, چاہے وہ صحابہ کے بارے میں ہو, چاہے وہ تابعین کے بارے میں ہو, سب کو آثار کہہ سکتے ہیں جب جمع کر کے ہو. لیکن اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو عام طور سے یہ لفظ اثر کس کے بارے میں ہوتا ہے, صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے لیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ تر حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک. تو ہم نے کتنے لفظ سیکھے, مرفوع, مسند, موقوف, مقطوع اور اثر. اثر اب ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اور ہر زمانے میں اس حدیث کے بیان کرنے والے, اس کے دوسروں کو بتانے والے کتنے لوگ تھے, اس اعتبار سے حدیث کی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے, کتنے بیان کرنے والے تھے, اس کا جھوٹ ہونا مشکل ہو جاتا اگر بہت سارے لوگ ایک بات کو بیان کر رہے ہیں, اور ایک آدھ کوئی آدمی کونے میں کہیں بیان کر رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا شک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری باتیں ہیں, صحابہ سنتے تھے, اور ہر زمانے میں کوئی ایک آدمی بیان کر رہا ہے تو تھوڑا شک کا پہلو ہوتا ہے. اس کو چیک کرنے کے بعد اگر وہ معتبر ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اس کی بات کو نہیں لی جاتی ہے. لیکن اگر ایک بات کو کئی لوگ بیان کر رہے ہیں, کئی صحابہ بیان کر رہے ہیں, کئی تابعی بیان کر رہے ہیں, تو ہر زمانے میں میسج کیسا تھا, عام خبر تھی, عام طور سے لوگ یہ بات جانتے تھے, بتاتے تھے ایک دوسرے کو, اس کا پاور کیا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے, اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی علماء نے حدیث کی تقسیم کی ہے, حدیث کے پاور کو سمجھنے کے لیے کہ کتنی زیادہ معتبر اس کی ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے دو تقسیم علماء نے کی ہے, ایک متواتر المتواتر اور دوسرے الاحاد. المتواتر یہ کس روایت کو کہتے ہیں, ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر زمانے میں بیان کرنے والے اتنے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سب مل کے پلاننگ کر کے ایک جھوٹ بولے ہوں. اتنے زیادہ صحابہ میں بہت زیادہ تھے, تابعین میں بھی بہت زیادہ تھے, تبع تابعین میں بہت زیادہ تھے, ان کے بعد 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 محدث تک ہر دور میں اس بات کے بیان کرنے والے اتنے زیادہ تھے کہ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ یہ لوگ سب کے سب ایک جھوٹ پر جمع ہو گئے ہوں. اتنے سارے نیک لوگ یہ جھوٹ پر جمع ہو گئے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں, المتواتر. المتواتر کہ بہت سارے لوگ ہر دور میں, کبھی ایسا ہو کہ بعد کے دور میں بہت لوگ بیان کرتے ہیں لیکن شروع میں بہت کم لوگ بتاتے تھے, کوئی ایک آدھ آدمی بولتا تھا اس کو, تو کیا یہ متواتر ہوگی؟ اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں نا, اس میں قید کیا ہے, ہر طبقے میں راویوں کی, ہر طبقے میں ہر دور میں اس کے بیان کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. یعنی ایک مادس مصر میں ہے, ایک بصرہ میں ہے, ایک مکہ میں ہے, ایک مدینہ میں ہے, ایک کہیں اور ہے, تو اتنے سارے الگ الگ لوگ ہیں, ان کا کانٹیکٹ نہیں, کچھ نہیں, اور سب ایک بات بول رہے ہیں, اور موبائل کا دور نہیں ہے, وہ موبائل کا دور نہیں ہے, تو اتنے سارے لوگ ہر دور میں, ہر دور میں اتنے لوگ بول رہے ہیں, ایک ہی بات بول رہے ہیں, تو کیا یہ آدمی بولے گا نہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے, جبکہ خصوصاً سب تقوی والے ہوں. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں, متواتر. علماء نے مختلف عدد بتایا ہے کہ کتنے راوی ہوں تو ہم متواتر مانیں. تو عام طور سے علماء, کسی نے کہا 70, کسی نے کہا 40, کسی نے کہا 10, کسی نے کہا 4. تو عام طور سے 10 کا عدد علماء لیتے ہیں کہ 10 کے آس پاس اگر یعنی راوی ہو تو اتنے سارے لوگ کیسا جھوٹ بولیں گے؟ تو دس 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 یا بعض علماء نے کہا چار بھی ہو تو متواتر ہو جاتی ہے. تو کئی لوگ ہوں, کوئی عدد ہم طے نہیں کر سکتے اس کے لیے, کہ بہت زیادہ لوگ کسی بات کے بیان کرنے والے ہوں تو وہ کیا ہے؟ متواتر. اسی طرح سے احاد, احاد کون سی روایت ہے جو متواتر نہ ہو؟ وہ کیا ہے؟ احاد, جس کے راوی کم ہوں. لیکن کم میں علماء نے تین کیٹیگری بتائی ہے. احاد کی کتنی کیٹیگریز ہیں؟ تین. نمبر ایک مشہور, نمبر دو عزیز, نمبر تین غریب. یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اصطلاح کا لفظ جو میں نے شروع میں سمجھایا تھا. آپ بولیں گے یہ حدیث بہت مشہور ہے, حدیث کے اعتبار سے حدیث کی فیلڈ میں مشہور کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور ہماری روزمرہ کی باتوں میں مشہور کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بہت مشہور ہے, تین آدمی پہچانتے ہیں اس کو. ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں یہ آدمی بہت مشہور ہے اور تین آدمی اس کو صرف جانتے ہیں, کیا وہ مشہور ہوگا؟ نہیں. لیکن حدیث کے اعتبار سے ہر دور میں اگر منیمم کم سے کم تین راوی اس حدیث کو بیان کرتے ہوں تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مشہور. سمجھنا ہے؟ تو مشہور کا ہمارے ہاں مطلب کچھ اور ہوتا ہے, محدثین کے نزدیک اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. ایسی حدیث جس کے بیان کرنے والے ہر دور میں کم سے کم تین ہوں, میں کم سے کم کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب ہر دور میں بہت زیادہ ہوں تو کیا ہو جائے گی؟ متواتر. لیکن ہر دور میں کم سے کم کتنے ہوں؟ تین. تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اگر ایک دور میں 20 راوی تھے, پھر کسی دور میں تین تھے, پھر اس کے بعد 50 ہو گئے, تو یہ روایت کیا ہوگی؟ مشہور. لیکن 50 آپ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ 20-50 ہر دور میں ہے. کسی ایک دور میں اگر تین رہ گئے تو اس کے اوپر کیا نام فٹ ہوگا؟ مشہور. باقی دور کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ ایک دور میں تین رہ گئے تھے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور. اگر تین کی بجائے کسی دور میں دو رہ گئے ہوں, یا ہر دور میں دو ہوں, یا ایک سے زیادہ دور میں دو ہوں, اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز. وہ یاد کہ یہ بہت عزیز حدیث ہے. عزیز عجز سے ہے, یعنی کم رہ جانا, نادر کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں بولتے ہیں نا ہر دل عزیز, عزیز دوست ہیں ہمارے, تو پیارا کے لیے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وہ. لیکن حدیث کے فن میں, حدیث کی اصطلاح میں عزیز کا وہ میننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کم رہ گیا جو, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو راوی اگر کسی دور میں رہ گئے ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز. اسی طرح سے اگر کسی حدیث کے سلسلے میں سندوں میں راویوں کی تعداد کسی دور میں ایک ہی راوی رہ گیا ہو, چاہے باقی ادوار میں زیادہ ہوں, تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ غریب. اور بہت غریب حدیث ہے. ایسا ہوگا, غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجنبی. غریب کا مطلب اجنبی ہوتا ہے. کن فی دنیا کا ان کا غریب حدیث میں ہے نا, دنیا میں ایسا رہے جیسے تو غریب رہے, اجنبی ہو, اجنبی ہو. تو تین احاد کی تین کیٹیگریز ہیں, مشہور اور عزیز اور غریب. ان میں سے کون سی ضعیف ہوتی ہے؟ ابھی سند آئے نہیں تو ضعیف کیوں ہوں گی؟ اگر کسی دور میں ایک ہی راوی کسی روایت کا رہ گیا ہو اور بہت سچا ہو تو کیا وہ ضعیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. یعنی ایک راوی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ ضعیف ہو, وہ راوی سچا بھی ہو, وہ امام بخاری کی جیسا بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, اس کو یاد رکھیے, ان نمل اعمال بالنیات, یہ حدیث ہے کتنی مشہور ہے آج, لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے, کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سوا اس کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے. تو صحابہ میں صرف کون بیان کرتا ہے؟ عمر بن خطاب. تو یہ حدیث کیا ہوئی؟ لیکن یہ حدیث کتنی فیمس ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ صحیح. سات بار امام بخاری اپنی کتاب میں لائے, کتاب کو شروع سے کیا ہے. اور عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ ایسی حدیث ہے کہ ہر باب علم کا اس سے شروع ہونا چاہیے, کیونکہ کتنے کتنے مسائل ہیں جن میں اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے, اعمال کا دار مدار. لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث غریب ہے. سمجھ میں آیا؟ بعد میں بہت راوی اس کے ہو گئے, لیکن پہلے مرتبے میں پہلے طبقے میں کتنے راوی ہیں اس کے؟ صحابہ میں سے کون ہیں؟ یہ حضرت عمر کیسے ہیں؟ ضعیف بولے گا کوئی بہت مار کھائے گا کرتے ہیں. تو ایک راوی رہنے سے ضروری نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہو جائے. تو یہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم نے دیکھا کہ حدیث میں بیان کرنے والوں کے اعتبار سے کتنی کیٹیگریز ہیں. اوپر جا رہے اب ہم کتنی ہیں؟ پانچ. پانچ ہیں. یہ اب ٹوٹل کیوں مارنے لگ گئے؟ دو کیٹیگری ہیں. ایک ہے متواتر اور دوسرے ہیں احاد. اور احاد کی تین قسمیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ مشہور, عزیز اور غریب. دو راوی جس میں رہ جائیں کسی دور میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ احاد. عزیز بولیں گے احاد بولیں گے؟ احاد نہیں بولیں گے. احاد میں سے ہی ہے وہ, لیکن احاد میں سے اور کیا ہے؟ عزیز. سمجھ میں آئے؟ تو یہ سب کیٹیگریز کو کہیں گے. تو یہ سمجھ میں آ گیا اتنا راویوں کی گنتی اور کتنے لوگ بیان کرتے ہیں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ بات اس میں ہے. ہاں اسی پہ آ رہا ہوں میں بھی. اسی پہ آ رہا ہوں. اب اس سے پہلے کہ ہم جائیں آگے, آپ کے پاس ایک بلینک پیج ہوگا میرے خیال سے. ہاں پیج نمبر 40 اس پہ آپ لکھیے. اس پہ میں اضافی کچھ بتا رہا ہوں. اس میں آپ تین کیٹیگریز لکھیں گے, صحیح, حسن اور ضعیف. سو آئے گا اس میں. وہ حسن المسلم میں کسی کا نام حسن ہو تو اس کو پوچھے بہت غصہ آئے گا, اس کو سواد کہاں سے لائے. حسین نون. ٹھیک ہے. حدیث کے یہ جو تقسیم ہے کس اعتبار سے ہیں؟ کون سی اچھی لگتی کون سی نہیں اچھی لگتی اس اعتبار سے ہیں. یہ تقسیم کس اعتبار سے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نسبت کے اعتبار سے کہاں تک پہنچتی ہے بات. ٹھیک ہے. اس میں مرفوع موقوف ہم نے دیکھا. اس کے بعد کتنے لوگ بیان کرتے ہیں اس کو, اس اعتبار سے ہم نے اور کیٹیگریز دیکھی. اب یہ کیٹیگریز کس اعتبار سے ہیں؟ اعتبار کے اعتبار سے, قبول اور رد کے اعتبار سے. یہ کس اعتبار سے ہے؟ آپ لکھیے وہاں پہ قبول و رد کے اعتبار سے, کہ کون سی قبول کی جائے گی کون سی رد کی جائے گی. صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں ہیں. آپ چاہیں تو اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھیں. صحیح حدیث میں پانچ باتیں ہوں. دو باتیں راوی میں ہوں, ایک بات سند میں ہو, اور دو باتیں حدیث میں نہ ہوں. تو حدیث کیا بن جاتی ہے؟ پہلے آپ سمجھیں اس کو, پہلے آپ سمجھیں اس کو, پھر بعد میں لکھیں اس کو. ورنہ صحیح حدیث کی تاریخ غلط لے کے جائیں گے مصیبت ہو جائے گی. صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں ہو, یعنی پانچ باتیں جس کے بارے میں دیکھی جائیں. نمبر ایک, اس کی سند کے بارے میں. سند کیسی ہونا چاہیے؟ متصل. صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو. لکھیے اب, پہلے لکھا دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں. صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو. ہر راوی دو، اسی کے بعد دوسری چیز، ہر راوی میں دو باتیں پائی جائیں، ہر راوی میں کتنی باتیں پائی جائیں؟ دو. پوائنٹ نمبر دو. ہاں اس کے بعد اب پوائنٹ نمبر دو میں اور دو باتیں ہیں. کیا ہیں ہر راوی میں دو باتیں کیا کیا ہوں؟ نمبر ایک، ہر راوی یعنی آپ شارٹ میں لکھیے اس کو، عادل ہو یا عدل ہو، ہر راوی کیا ہو؟ عدل ہو. عدل کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے لکھتے عدل ہو. اور تام الضبط ہو یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ضابط ہو، دونوں میں سے جو چاہے لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہر راوی کیا ہو؟ عادل یا عدل، دونوں لفظ چلتے ہیں. اور کیا ہو؟ ضابط ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر سے بولتا ہوں، ہر راوی میں دو باتیں پائی جائیں، یعنی نمبر ایک ہر راوی عادل ہو، ہر راوی ضابط ہو. ضابط یہ میں سمجھا رہا ہوں، عادل کو آپ یہ سمجھیں انصاف والا، وہ نہیں مطلب اس کا. اور آگے آئیے، اس کو لکھا رہا ہوں پہلے، آپ لکھ لیں پہلے، اس کے بعد سمجھاتا ہوں اس کو. اور نمبر چار، سند جڑی ہو دو میں دو باتیں آ گئی تو کتنی ہو گئی ہیں ٹوٹل کوالٹیز؟ تین ہو گئی. یعنی دو میں دو باتیں آئی نا، ابھی ہر راوی میں دو باتیں ہونا چاہیے، نمبر چار ہوگا یعنی، اور دو باتیں اس میں بتائی جائیں گی. وہ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ کیسے لکھتے ہیں؟ یہ سب آگے آنے والا ہے لیکن پہلے لکھا دے رہا ہوں میں اس کو. شاذ، شاذ نہ ہو، شاذ. اور وہ حدیث معلل نہ ہو. آپ بولیں کہاں پھنس گئی ہیں؟ یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں علت قادحہ نہ ہو. دیکھ لیجئے کم سے کم، نہیں آیا تو کوئی غم نہیں، دیکھے تو صحیح ہم نے بولی. بعض لوگوں نے بخاری دیکھا تو صحیح پڑھا نہیں، لیکن دیکھنے کا شرف حاصل ہو، زیارت ہوگی اس کی. علت قادحہ، بعض لوگ بولتے ہیں بہت اچھا لگا درس، سمجھا کچھ بھی نہیں لیکن لیکن طبیعت خوش ہو گئی، بہت اچھا لگا. اپنے پاس اتنا ہے، اب اس کو سمجھیں گے ذرا. سند جڑی ہو میں کوئی پرابلم ہے؟ اس میں سند جڑی ہو کا مطلب کیا ہے، کون بتائے گا؟ سلسلے وار ہو، قسط در قسط. ہاں یس، سند میں ہر راوی اپنے اوپر جس کا نام لے رہا ہے اس سے ملا ہوا ہو، یا کم سے کم وہ ایسے دور میں ایک دور میں ساتھ رہے ہوں، اور ان کا ملنا بہت ممکن ہو کہ یہ ملے ہی ہوں گے، اتنا یقین ہو. تو ایسی سند کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ سند کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہو. لیکن ایسا اگر ہوا کہ یہ دونوں ملے ہی نہیں کبھی، اور ان کا ملنا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ ادھر ان کا سفر ہوا نہیں، ادھر ان کا سفر ہوا نہیں، تو دونوں ملے ہی نہیں، تو ایسی سند کو کیا کہیں گے؟ جڑی ہوئی ہے نہیں. تو سند متصل ہو، سند جڑی ہوئی ہو. نمبر دو، راوی کیا ہو؟ ہر راوی عادل. عادل کا مطلب یہ ہے جھوٹ سے، گناہوں سے بچتا ہو. راوی کیا ہو؟ گناہوں سے تقوی والا ہو، تقوی والا ہو اور جھوٹ وغیرہ سے بچتا ہو، تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ عادل، یا عادل کہیں گے اس کو، عادل زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور ضابط ہو، ضابط کا مطلب راوی کیا ہو؟ کہ جو سنتا ہو دھیان سے سنتا ہو، اور جو سنتا ہو اس کو بتاتے وقت دھیان سے بتاتا ہو، محفوظ رکھتا ہو بات کو لینے کے بعد میں. یہ عربی ہے اردو نہیں ہے, تو لکھ لیں اس کو جیسا بھی آتا, ڈرائنگ بنا لیں اس کی, کیونکہ انگلش میں اگر میں لکھنا شروع کروں بہت زیادہ اس میں وقت جائے گا. بعض لوگ مراٹھی والے بولیں گے ہم کو انگلش نہیں آتی. اگر اس سے کوئی گھبرا رہا ہو کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ, تو بس دیکھتا ہے, اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ سیکھے, یعنی فرض عین نہیں ہے. یعنی ایسا نہ سوچے میرا دن کم ہو رہا کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب میں مسلمان ہوں. یہ ایسا علم ہے جو ہر ایک پر لازم ہے, لیکن یہ کچھ علماء پر لازم ہے اگر, یعنی دین کی حفاظت مقصود ہے اس سے. اگر یہ نہیں ہو تو آپ بتائیے کوئی بھی آدمی کچھ بھی دین میں بولنے لگ جائے گا, یہ ضروری ہے. لیکن ہر ایک پر نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں, تو ہم لوگ بس وہ دیکھ رہے ہیں, مطلب ہم کو شوق ہے دیکھنا ہے, چلو دیکھ لے رہے ہیں ہم لوگ. نہیں بھی آیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اس میں سے غلط مت سمجھیے کچھ. پورا نہیں سمجھا چلے گا, لیکن آپ کوئی ایک بات بھی غلط سمجھ کے جائیں گے مصیبت ہو جائے گی. تو اس میں ہر راوی کیا ہو, عدل ہو اور تام و ضبط ہو. ہر راوی تقوی والا ہو نمبر ایک, اور ہر راوی کیا ہو, پکی یادداشت والا. پکی یادداشت والا, پکی یادداشت والا کس کو کہتے ہیں, جو دھیان سے سن کے یاد رکھے اور بتاتے وقت وہی بیان کرے جو سنا تھا. ورنہ بعض لوگ یاد رکھتے ہیں ایک مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں اور بتاتے کچھ اور ہیں, اور کیا بتا رہے وہ یاد نہیں رہتا. تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے, تام و ضبط کہیں گے نہیں. تو کیا آدمی کبھی بھول جائے تو وہ اس میں سے نکل جاتا ہے, نہیں, بلکہ ایک آدمی یعنی اکثر یاد رکھتا ہو کبھی بھول جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہے نہیں, کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو بھولتا نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو بھولتا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا, اللہ نے خود قرآن میں فرمایا. تو کبھی کبھی بھولنا برا نہیں ہے, وہ بشری تقاضا, انسان بھول جاتا ہے. اور یہ تین باتیں ہوئی, سند متصل, ہر راوی عدل اور ضابط, اور نمبر چار وہ روایت شاذ نہ ہو. شاذ میں آگے آؤں گا, بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, لیکن اختصار میں اس کو کہوں گا کہ ایک معتبر راوی اپنے سے زیادہ معتبر راوی کے خلاف روایت بیان نہ کرے. وہ کچھ بول رہا ہے, یہ کچھ بول رہا ہے, دونوں کی بات ٹکرا رہی ہے. تو ایک معتبر ہے, زیادہ معتبر ہے, اور ایک تھوڑا کم معتبر ہے, وہ بھی معتبر ہے. کس کی بات آپ لیں گے؟ اب آپ کو تو معلوم نہیں واقعی کیا ہوا ہے, لیکن آپ کو ٹیکنیکلی کس کو لینا چاہیے, وہ جو زیادہ معتبر ہے, جس کے مسٹیکس کے چانسز, غلطی کے امکانات کم ہیں, آپ کسی کے مکلف ہو کہ اس کی بات آپ لو. تو جس کی بات آپ لیتے ہیں اس روایت کو محفوظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جس کی روایت آپ چھوڑتے ہیں اگرچہ وہ معتبر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. کیونکہ دونوں میں سے ایک کی غلطی ہوئی ہے. کیوں بھائی, معتبر آدمی غلطی نہیں کرتا, اچھا ڈرائیور بھی غلطی کرتا ہے, اچھا ڈاکٹر بھی غلطی کرتا ہے, اچھا انجینئر بھی غلطی کرتا ہے, تو کبھی غلطی ہو جانے سے وہ غیر معتبر ہو جاتا ہے؟ نہیں, کوئی پرابلم نہیں. تو کبھی کسی راوی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. تو وہ حدیث شاذ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ کیا ہو جائے گی, وہ شاذ حدیث صحیح ہوتی ہے؟ نہیں, وہ ضعیف ہوتی ہے. اور نمبر پانچ, جو اس حدیث میں نہیں ہونا چاہیے, علت قادحہ اس میں نہ ہو, ایسی کمزوری اس میں نہ ہو جو اس حدیث میں عیب پیدا کرے. مثال کے طور پر کبھی علت, علت کے معنی کیا ہے؟ علت, علت کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری. علت کے معنی کیا ہے؟ کمزوری. لیکن اس میں کمزوری ایسی بھی ہو سکتی جس سے حدیث کے صحیح ہونے پہ اثر نہیں پڑتا. مثال کے طور پر ایک تابعی ہے, اس نے حدیث سنی ایک صحابی سے, لیکن انس کہنے کی بجائے تابعی نے کیا کہہ دیا؟ ابو موسیٰ. یہ پکا ہے کہ انہوں نے صحابی ہی سے سنا ہے, لیکن نام بولنے میں کیا کر دی صحابی کے؟ غلطی کر دی. تو صحابی یہ ہوں یا وہ ہوں کوئی پرابلم ہے؟ تو یہ مسٹیک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس مسٹیک سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بھی صحابی ہو, چاہے صحابی کا نام بیان نہ کیا گیا ہو, کوئی تابعی کہے ایک صحابی نے ہم سے حدیث بیان کی, کیا ایسی کوئی روایت آپ نے درس میں پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے، بتاؤں گا میں. ہاں صحابی کا نام ہے ضروری نہیں ہے، صحابی کا نام ہے ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈھونڈ کے بتانا پڑے گا، ہے ایک حدیث ہے ایسی جس میں صحابی کا نام نہیں ہے، آپ ڈھونڈ کے نکالیے. چلیے آپ کو ایک کام دیتا ہوں میں بعد میں، وقت اپنے پاس اتنا نہیں ہے. تو اگر کوئی تابعی صحابی کا نام بیان کرنے میں غلطی کر دے اور یقینی ہو کہ یہ صحابی ہی سے سنی لیکن نام غلطی ہے، تو کیا یہ علت ہے؟ علت ہے یہ، لیکن یہ علت قادحہ نہیں، ایسی غلطی نہیں ہے جس سے حدیث پر اثر پڑتا ہو اس کے صحیح یا نہیں ہونے پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے کسی بھی صحابی سے نقل کرے، چاہے صحابی کا نام نہیں بھی بیان کرے، تو کوئی پرابلم حدیث میں پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ سارے صحابہ کیا ہیں؟ معتبر ہیں. سارے صحابہ معتبر ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی، جو بھی صحابی حدیث بیان کریں، چاہے ان کا نام آیا ہو یا نہیں آیا ہو، وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے. یاد رہ گئے؟ لیکن اگر ایسی غلطی ہے کہ جو ماہر محدث پکڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پر کیسی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ ایک محدث تھے، وہ معتبر تھے، انہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی یادداشت خراب ہو گئی. ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، مرض کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سر میں جنگ میں گئے چوٹ لگی، یادداشت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، اس کے بعد سے غلطیاں کرنے لگے. تو ایک انسان عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر یا کسی صدمے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے غلطیاں کرنا شروع کر سکتا ہے. تو اب انہوں نے جو اس ایکسیڈنٹ کے پہلے حدیث بیان کی تھی، وہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اور اس کے بعد نہیں لیں گے. کیوں؟ ان کی یادداشت خراب ہو گئی، غلطیاں کرنے لگے بتانے میں، تو ان کی حدیثیں نہیں لی جاتی ہیں. اب کسی آدمی کو معلوم ہو کہ یہ معتبر ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی عمر کس عمر میں یادداشت خراب ہوئی. دیکھیں حدیث کے سلسلے میں کتنی محنت ہوئی، آپ یہ سوچتے چلیں پیچھے، ان کی کس عمر میں یادداشت خراب ہوئی، یادداشت خراب ہونے سے پہلے کس نے حدیث ان سے سنی، یہ سب ہوتا ہے لکھا ہوا، اور یادداشت خراب ہونے کے بعد کس نے ان سے حدیث سنی. تو جنہوں نے یادداشت خراب ہونے کے پہلے سنی تھی، ان کی حدیثیں کیا ہوئی؟ صحیح. اور جنہوں نے بعد میں سنی، ان کی حدیثیں ضعیف. وہ لی جائیں گی؟ نہیں. اب ہر ایک کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، کسی کو معلوم ہوگا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا. تو بس دیکھیے گا کہ یہ راوی معتبر ہے، ان کی حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن ماہر محدث جانتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث انہوں نے یادداشت خراب ہونے کے بعد بیان کی ہے. اگرچہ یہ معتبر ہے، لیکن یادداشت خراب ہونے کے بعد انہوں نے بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جو حدیث لے رہا ہے، اس کی ملاقات ان کی یادداشت کے خراب ہونے کے بعد ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے ایک حدیث ایسی ہوتی جس میں کوئی چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے، جو ایکسپرٹ جانتا ہے، جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، تو ماہر ہے اس فیلڈ کا. تو ایسی حدیث جو ہے، اس میں علت کے قادحہ نہیں ہونا چاہیے، کہ سند تو سب دکھ رہا ہے، جڑی ہوئی ہے، راوی سب معتبر ہیں، تو حدیث بھی کیا ہونا چاہیے؟ معتبر. لیکن راوی معتبر ہونے کے باوجود ایک اور پرابلم ہو سکتا ہے کہ یہ راوی ایک عمر میں جا کے اس کی یادداشت خراب ہوئی، اور یہ اسی زمانے کی حدیث ہے، دکھتا سب صحیح ہے، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف. سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑا جلدی نہیں آئے گی، اس لیے کہ سب خاموش ہوئے، اس کا مطلب جلد سوچنے کی کوشش کر رہے ہوں، پروسیس کر رہے ہیں، پروسیسر سلو چل رہا ہے، ڈیٹا جلدی آ رہا ہے، ریم چھوٹا ہے. بہرحال یہ پہلا مرحلہ ہے، اس میں جو سامنے آ رہا ہے لے لیجئے اس کو آپ، کیونکہ میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں، بننا ایک ایک چیز کو میں زیادہ دیر تک سمجھاتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تعارف ہے، تعلیم بعد میں ہوگی انشاءاللہ. یہ ایک انٹروڈکشن ہے کہ یہ ہوتا ہے حدیث میں, یہ دیکھ لینا ہے. بعد میں آپ کسی اور سیریز ہم رکھیں گے انشاءاللہ حدیث کے سلسلے میں کہ حدیثیں کیسے چیک کی جاتی ہیں, کیسے ضعیف ہوتی ہے, کیا کیا ہوتا ہے, تفصیل سے اس کو کر سکتے ہیں. ابھی ایک درس میں یہ ممکن نہیں ہے. ٹائم ہو گیا یا ہے باقی؟ ابھی کتنے بجے رکنا ہے؟ کچھ لوگ بولیں گے رک جاؤ بس ہو گیا, 5 منٹ ہیں. ٹھیک, چلیے. تو یہ صحیح حدیث ہیں. کون بیان کرے گا صحیح حدیث کی 5 باتیں, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, کون بیان کرے گا؟ کھڑے ہو کے بتائیے.
یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں, 1 متصل اور عدل, دوسرا وقت, تیسرا شاد, اور 5 معذرت.
یعنی حدیث صحیح حدیث وہ ہے جو عدل ہو؟
نہیں, صحیح حدیث کے اندر جو 3 چیزیں ہونی چاہیے, 1 متصل ہونے چاہیے.
کون؟ ہر راوی متصل ہو. اب میں تھوڑا ستاؤں گا آپ لوگوں, ہر راوی متصل ہو. کیا متصل ہو؟ گھر دونوں کے متصل ہوں, سند میں سند کیا ہو. بعض اوقات بولتے وقت آدمی پریشان ہو جاتا ہے, سوچ کے برابر کھڑا ہوتا ہے, بولتے وقت میں بھول جاتا ہے. سند کیا ہو؟ متصل ہو. میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ لوگ واضح طور پر اس کو سمجھیں. نمبر 2,
راوی جو ہے 2 چیزیں پائی جانی ضروری ہے.
یعنی 5ویں نمبر کا راوی میں, 5ویں نمبر کے راوی میں, ہر راوی میں کیا ہو؟ 2 چیزیں پائی جائیں. کیا ہو؟ ہر راوی کیا ہو؟ عادل ہو. کیا ہو؟ یعنی بہت انصاف والا ہو, سب کو پیسے برابر بانٹتا ہو. ہر راوی کیا ہو؟ عادل ہو کا مطلب متقی ہو. متقی اس کی تفصیل علماء نے ذکر کی, میں وہ نہیں بتا رہا ہوں. متقی لفظ آپ پکڑ لیجیے. اور ثابت ہو, یعنی حدیث کو سننے کے اعتبار سے اور بیان کرنے کے اعتبار سے اس کی یادداشت کیا ہو؟ پختہ ہو, مضبوط, اچھی یادداشت والا. تو یہ ہوگی کتنی چیزیں ہوئی؟ 3. اور 2 بچی ہوئی کیا ہیں؟ وہ راوی شاذ نہ ہو, صحیح ہے؟ وہ راوی شاذ نہ ہو, صحیح ہے؟ کچھ لوگ صحیح بول, حدیث شاذ نہ ہو یا راوی شاذ نہ ہو؟ حدیث شاذ نہ ہو. اور وہ حدیث معلل نہ ہو, یعنی اس میں کوئی چھپی ہوئی غلطی نہ ہو جس سے اس کے معتبر ہونے پر اثر پڑتا ہو. کبھی ایسی چھپی ہوئی غلطی ہو سکتی جس سے اس کے معتبر ہونے پر اثر نہیں پڑتا. جیسے مثال اس کی کیا ہے؟ صحابی کا نام بیان کرنے میں تابعی غلطی کرے, کوئی بات نہیں, تو حدیث ضعیف ہوگی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ صحابی کوئی بھی ہو جائے, صحابی ہر صحابی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کا نام بیان کرنے کی بجائے حضرت عمر کا بتا دیا تو کیا غیر معتبر ہو جاتی؟ حضرت عمر بھی معتبر ہیں, چاہے ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کریں یا حضرت عمر بیان کریں, حدیث معتبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی بھی صحابی کا نام آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. صحابی کا نام ہی بیان نہیں کیا, ایک صحابی سے میں نے سنا, کوئی تابعی کہے اور تابعی سچا ہو اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ پورے صحابی کا نام بیان نہیں کیا, ہم کو معلوم ہونا چاہیے کون ہے, انہیں تو حدیث ضعیف کر سکتے ہیں. کیوں؟ سارے صحابہ معتبر ہیں, سارے صحابہ قابل اعتبار. سمجھ میں آئی بات؟ تو صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو, جس کا ہر راوی عدل ہو, معتبر متقی ہو, ہر راوی یادداشت کا پکا ہو. وہ حدیث ایسی نہ ہو کہ اس میں ایک راوی اپنے سے زیادہ پاورفل کے خلاف حدیث بیان کرے, اور 5, اس میں کوئی چھپی ہوئی غلطی نہ ہو. تو ایسی حدیث کو کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسا سامنے آنا چاہیے, اب تک کے سامنے نہیں آیا. صحابی کا حافظہ کمزور ہو تو سوال ہے, تو جیسے دوسروں کا معلوم پڑا ان کا معلوم پڑے گا کہ نہیں؟ یا باقی آپ سوچیں گے کہ صحابی کا ہمیشہ حافظہ اچھا ہوتا ہے, باقی کا کمزور کیوں ہوتا ہے؟ باقی کا بھی کمزور نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی کمزوری ثابت ہو جائے گی تو کیا کہیں؟ نہیں, نیک آدمی اس کا حافظہ اچھا ہی ہونا چاہیے. بولیں گے ایک نیک آدمی کا حافظہ خراب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. تو کسی کا حافظہ, چلو 10 کے بعد ہر ایک کا حافظہ خراب, ایسا کر سکتے ہیں 11ویں کا حافظہ خراب. حافظہ خراب کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ایک تو اس کے اپنے دور میں سننے والے بولتے ہیں, کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے, تو اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں. یا کسی محدث کے پاس اس کی حدیثیں پہنچی, سب حدیثیں اس نے دیکھ کر کہا کہ یہاں یہ غلطی کر رہا ہے, وہاں وہ غلطی کر رہا ہے, تو اس کے 100 سال بعد محدث اس کی حدیثوں کو دیکھ رہا ہے, اس نے جو حدیثیں بیان کی ہیں, تو اس میں اس کی غلطی سامنے آ رہی کہ یہ غلطی کرتا ہے, تو کیا اس کو ضعیف بعد میں قرار دے سکتے ہیں یا اس کے دور میں ہی بولنا چاہیے؟ آپ اگر آفس میں رہے, آپ کے پاس آپ سے پہلے جو اکاؤنٹنٹ تھا اس کے پورے اکاؤنٹس آپ کے سامنے, آپ ملے نہیں اس سے اور آپ پورے چیک کر رہے ہیں, تو آپ کو مل رہا ہے یہاں یہ غلطی کیا, یہاں یہ غلطی کیا, بولیں گے ملے نہیں آپ کیسا غلط بول رہے اس کو, تو آپ کیا بول نہیں سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے اس نے غلطی کیا ہے؟ بول سکتے ہیں. ایک ٹیچر گھر پہ پیپر لے کے جاتا ہے چیک کرنے کے لیے, وہ برابر چیک کر کے بولتا ہے کہ نہیں غلطی کیا ہے اس نے. اسی طرح سے بعد میں بھی محدث حدیثیں دیکھ کر ایک راوی کی غلطیاں پکڑ سکتا ہے کہ نہیں پکڑ سکتا ہے؟ پکڑ سکتا ہے. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنے بعد میں پیدا ہوئے اس کو کیسے صحیح بول رہے ہیں, کیوں صحیح بول رہے ہیں؟ اس کی دینداری پر حملہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس نے جو باتیں بیان کیا اس میں وہ غلطی کر رہا ہے اور وہ غلطیاں سامنے آ رہی ہیں, تو اس کی بنیاد پر حافظے پر جلا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے بہت سارے محدث کسی کے بارے میں کہتے ہیں یقتی, غلطیاں کرتا ہے, یقتی کثیرن صدوق یقتی. تو اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں کہ سچا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے, کیوں؟ اس کی روایتوں میں وہ صاف ظاہر ہیں, اس کی روایتوں میں صاف ظاہر, لیکن کردار کا اس کے اوپر تہمت, اس کے بارے میں واقعی ان کے بغیر ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا, اس کا نام اچھا نہیں لگتا, یہ غیر معتبر ہے, کر سکتے ایسا؟ نہیں کر سکتے. کسی کا بھی اعتبار اس کے برے عمل کی وجہ سے ختم ہوگا, صرف گمان کی بنیاد پر کسی کو غلط نہیں بول سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ پانچ باتیں صحیح حدیث میں ہوتی. حسن حدیث میں سب باتیں ہوتی ہیں, ایک میں خالی کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ایوریج لیول کی یادداشت ہو. یادداشت صحیح حدیث والے راویوں کی کیسی ہونا چاہیے؟ ایک دم ہائی لیول کی, لیکن ہائی لیول نہیں ہے, ایوریج ہے. تو ایسے راوی کی روایت کیا کہلاتی ہے؟ حسن. ٹھیک ہے, اچھی روایت, صحیح, ایک دم صحیح, لیکن حسن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو پاسنگ مارکس اس کو مل جائیں گے, فیل نہیں. لیکن صحیح حدیث کیسی؟ ایک دم ہائی لیول کی, ہائی مارکس اس کو مل رہے ہیں. لیکن حدیث حسن کیسی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, معتبر ہے, کہ ایسا راوی صدوق یہی سچا ہے, وہم کرتا ہے کبھی کبھی, کبھی کبھی غلطی کرتا ہے. تو ایسے راوی کبھی کبھی غلطی کرتا ہے نا, ہمیشہ کرتا ہے کیا؟ نہیں, کبھی کبھی کرتا ہے. تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. اب یہ دو چیزیں صحیح اور حسن جو حدیث نہیں بن سکتی ہے, وہ روایت کیا بن جاتی ہے؟ ضعیف. سمجھ میں آیا؟ صحیح حدیث میں سب معتبر اور ہر پرابلم سے وہ فری. حسن میں ایک کمی ہوتی ہے, وہ کیا؟ راوی کا. اب دیکھیے, یاد رکھیے, حسن کے راوی کا حافظہ خراب ہوتا ہے یا ایوریج ہوتا ہے؟ فالٹی ہوتا ہے. آپ تعریف بیان کر سکیں, صحیح وہ جس کے راوی کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور حسن وہ جس کے راوی کا حافظہ خراب ہوتا ہے. کیا یہ تعریف صحیح ہے؟ اس کا بھی حافظہ اچھا ہوتا ہے, لیکن اتنا زیادہ بڑا مضبوط حافظہ نہیں ہوتا ہے, خفیف و ضبط ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ہلکا حافظہ اس کا ہوتا ہے, لیکن فالٹی نہیں ہوتا ہے. اور ضعیف حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جو حدیث نہ صحیح ہو نہ حسن بن سکے وہ کیا ہے؟ وہ کیوں ضعیف ہوتی ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. حدیث کی تین قسمیں ہم دیکھ رہے تھے, وہ کون کون سی ہیں؟ صحیح, حسن اور ضعیف. اب آگے آئیے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ضعیف کیوں ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ صحیح حدیث میں حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے سند کو دیکھا جاتا ہے, اور اسی طرح سے راویوں کو دیکھا جاتا ہے. دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ایک سند اور دوسرے راوی, عام طور سے. اور بعض اوقات متن بھی بتاتا ہے کہ حدیث کے بارے میں کہ اس میں کہیں راوی سے کچھ غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, جیسے آگے آئے گا. تو سب سے پہلے ہم راوی سے شروع کرتے ہیں کہ ایک حدیث کا بیان کرنے والا راوی یہ کیوں ضعیف ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب جو لفظ ضعیف ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی کیا میننگ ہے؟ بوڑھا نہیں, ضعیف. ضعیف کا میننگ کیا ہے؟ ضعیف یعنی کمزور. ضعیف کے معنی کیا ہے؟ کمزور. اس لیے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ضعیف حدیث کو نہیں مانتے تو والدین ضعیف ہو جائیں گے تو ان کو بھی چھوڑ دیں گے. تو ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور. تو جو چیز علمی اعتبار سے کمزور ہے اس پر دین کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو اسی لیے ضعیف حدیث ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہوتی ہے. راوی کب ضعیف ہو جاتا ہے اس بارے میں صفحہ نمبر 41 پر حافظ ابن حجر کہتے ہیں اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں, نخبۃ الفکر میں کہتے ہیں ثم الطعن اما ان یکون لکذب الراوی او تہمتہ بذلک او فحش غلطہ او غفلتہ او فسقہ او وہمہ او مخالفتہ او جہالتہ او بدعتہ او سوء حفظہ. یعنی راوی پر طعن. اب اس میں دو لفظ آپ سیکھیں, ایک لفظ ہے, یہ تو سمجھ گیا آپ کو, ایک لفظ ہے جرح اور دوسرے ہیں لفظ تعدیل. جرح کسی محدث کا کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کہنا جس سے وہ راوی حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح. پھر سے سنیے, کسی محدث کا کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کرنا, ایسی بات کہنا اس کے بارے میں جو اس راوی کو حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ثابت کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح. جیسے کوئی محدث کسی کے بارے میں کہے یہ حدیث بیان کرنے میں بہت غلطی کرتا ہے, تو کیا اس سے اس آدمی کے دین پر کوئی پرابلم آتا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت دیندار ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, تہجد گزار ہو, لیکن حدیث کی فیلڈ میں وہ معتبر نہیں ہے. کیوں؟ بہت غلطیاں کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک آدمی بہت نیک ہو سکتا ہے لیکن حدیث کی فیلڈ میں وہ غیر معتبر بھی ہو سکتا ہے. تو کسی انسان کا نیک ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کی میموری بھی اچھی ہو, اس کی یادداشت بھی اچھی ہو, ضروری نہیں ہے. تو تان کسی محدث کا کسی راوی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا جو اس راوی کو حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ثابت کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح. یا اس کو دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں طعن. یعنی اسی معنی میں ہے یہ جرح, اس کے اوپر کرنا. اور دوسرا لفظ ہے تعدیل. تعدیل کسی محدث کا کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس راوی کے حدیث کے سلسلے میں معتبر ہونے کو ثابت کرے. جیسے کہے یہ ثقہ ہے, یہ معتبر ہے, یہ صدوق ہے, سچا ہے. تو حدیث کے سلسلے میں ایک آدمی معتبر ہے یا نہیں اس بارے میں بات کرنے کو جرح و تعدیل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح و تعدیل. جرح وہ جملہ ہے جس سے کوئی راوی حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ثابت ہو, چاہے دنیاوی معاملات میں دینی معاملات میں معتبر ہو, حدیث کے بارے میں وہ غیر معتبر ثابت ہو. اور تعدیل کیا ہے؟ حدیث کے سلسلے میں وہ آدمی معتبر ثابت ہو. تو ابن حجر کہتے ہیں تم مطعن اما, ایک راوی کے اوپر جرح کن اسباب سے لگتی ہے, کیوں ایک راوی حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر ثابت ہوتا ہے؟ اس کی 10 وجوہات, 10 ریزنز, 10 اسباب ابن حجر الاسقلانی نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں ذکر کیے ہیں. نمبر ایک, لکذب الراوی, کہ راوی کے جھوٹ کی وجہ سے. ایک راوی جھوٹا ہو, خصوصاً حدیث کے سلسلے میں جھوٹ بولتا, جب بھی دل میں آیا حدیث بنا دی, بتا دی, اور کوئی اس کے بارے میں احتیاط نہیں کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جس راوی سے ثابت ہو وہ حدیث میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے غیر معتبر ہو جاتا ہے. تو نمبر ایک, راوی کے جھوٹ کی وجہ سے، او تہمت ہی بذالک، دوسرا اس پر جھوٹ کی تہمت ہو، یعنی دنیاوی معاملات میں اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو، یعنی دنیاوی معاملات میں لوگوں سے کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس بارے میں زیادہ سیریس نہیں ہے، جھوٹ بولا کرتا ہے، لوگ جب بات کرتے ہیں اس سے تو کچھ بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس پر جھوٹ کی تہمت ہے. تو اب جھوٹ کتنے ہوئے؟ دو. پہلا جھوٹ حدیث کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے. نمبر دو، دنیا معاملات میں آپس کی بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے. تو ان دونوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حدیث کے سلسلے میں غیر معتبر. کیونکہ ہماری شرط کیا ہے اس میں؟ وہ عدل ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. نمبر تین، وہ فحش غلطی ہی، فاحش غلطیاں کرتا ہے، یعنی حدیث بیان کرنے میں ایک دم صاف غلطیاں کرتا ہے، یعنی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے اس نے، کچھ کا کچھ بول دیتا ہے، بالکل بد احتیاط ہے حدیث کے بیان کرنے میں. تو کہتے ہیں فحش غلطی ہی، اس کی واضح غلطیوں کی وجہ سے، بہت زیادہ غلطیاں حدیث میں کرنے کی وجہ سے، او غفلت ہی، یا حدیث کے لینے میں سنتے وقت یا حدیث کے بیان کرتے وقت میں غفلت سے کام لیتا ہے، لاپرواہی میں کچھ بھی بتا دیتا ہے، زیادہ سوچ سمجھ کے احتیاط کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، بلکہ حدیثیں کچھ بھی سنتے وقت میں بھی غفلت میں ہوتا ہے یا بیان کرتے وقت میں غفلت میں ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی محدث کے درس میں بیٹھا ہے، راوی، اب محدث درس دے رہا ہے، اب وہ اوپر دیکھ رہا ہے، پنکھا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے لائٹ کتنی لگی ہوئی ہے، پھر تھوڑی دیر میں واپس آ جاتا ہے آدھی حدیث، پھر تھوڑی دیر کانسنٹریٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں اور دروازے میں دیکھتا کون کھڑا ہے. تو اس طرح سے ایک راوی اگر اس طرح کا اس کا معمول ہو کہ وہ سنی ہوئی بات جو سن رہا ہے اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا، غفلت میں مبتلا ہوتا، یا بیان کرتے وقت میں کچھ بھی لفظ بول دیتا، دھیان نہیں دیتا میں کیا بول رہا ہوں، تو اس طرح کے راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ راوی بہت غفلت کرتا ہے، یہ راوی بہت غفلت برتتا ہے. اس سے بھی وہ معتبر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیا آپ ایسے آدمی کی بات پر دوائیاں کھاؤ گے جو کچھ بھی بول دیتا ہے، کبھی کچھ بھی دوائی لکھ کے دے دیا، کبھی کچھ بھی آپ کو بتا دیا آپ کو یہ پرابلم ہے، وہ زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے کہ کیا بول رہا ہے، کیا آپ اس کے بولنے پر اپنا علاج کرو گے؟ جیسا وہ بتا رہا آپ بولو گے بھائی یہ کچھ بھی بولتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتا نہیں ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. تو او غفلت ہی، او فسقی ہی، یا اس کی زندگی میں گناہ کا دخل ہو، وہ گناہ کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، بڑے گناہوں میں پڑتا ہو، شراب پینا یا اسی طرح سے، یعنی حلال نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ، تو ایسے گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کی روایت کی جائے گی نہیں. او وہمی ہی، یا وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، پھر کہ نہیں مدینہ سے مکہ گئے، پھر وہم میں پڑے نہیں مکہ سے مدینہ گئے، اب یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس کو وہم ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، تو کہ نہیں ربیع الاول سے بہتر رمضان ہے، تو رمضان میں پیدا ہوئے ہوں گے، تو وہ ایک سٹیٹمنٹ پر قائم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اندر سے قائم نہیں، تو زبان میں اس کی کچھ بھی بول رہی ہے، تو جو اس کے دل میں بات ہے اس پر وہ ٹکا نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کنفیوز ہو چکا ہے، اس کو وہم ہوتا ہے. اور جس کو ایک آدھ مرتبہ وہم ہو، آپ کو بھی وہم ہوتا ہے، ہر انسان کو وہم ہوتا ہے کہ آپ آتے وقت میں نے ساتھ میں اوڑھنا لیا کہ نہیں لیا، آپ ایک بار چیک کر لیتے، تو یہ وہم ہوتا ہے لیا یا نہیں لیا. لیکن جس آدمی کو ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہو، 50% سے حال اس کا ایسا ہی ہو کہ اکثر باتوں میں اس طرح سے وہم میں ہوتا ہو، آپ اس کے بولنے پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہو؟ کوئی آدمی نہیں کرے گا. دنیا کے معاملے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دین کے معاملے میں کریں گے؟ دین کا معاملہ زیادہ احتیاط کا ہے. تو ایسا راوی جو حدیث کے بیان کرنے میں بہت کثرت سے وہم کرتا، وہم میں مبتلا ہو جاتا، تو ایسے راوی کی حدیث بھی نہیں لی جاتی ہے. او مخالفتی ہی، مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ معتبر راویوں سے ہٹ کے روایت بیان کرتا. مثلا جمعہ کے خطبے میں 50 لوگ شریک ہیں، اور ان میں ایک راوی ایسا ہے کہ ہمیشہ جب بھی اس سے پوچھا جائے کہ مولوی صاحب نے کیا بیان کیا تو وہ کچھ ایسی بات بیان کرتا ہے جو کسی اور نے بیان نہیں کی، یا ایسی بات بیان کرتا ہے کہ اس سے زیادہ دھیان سے سننے والا، اس سے زیادہ دین کے اعتبار سے اعتبار والا اس کے اپوزٹ بات کچھ کہہ رہا ہے. جیسے امام صاحب کہیں 3 تاریخ کو ایسا ہوگا تو اب یہ کہیں 5 تاریخ کو ہوگا، یہ امام صاحب کہیں کہ جمعہ کو اگلے جمعہ کو ایسا اتنے بجے نماز ہوگی، اب یہ کہیں کچھ اور ٹائم بتائے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ معتبر لوگوں کے مقابلے میں ایسی بات کہہ رہا ہے جو اس سے ٹکراتی ہے، ایک الگ بات کہہ رہا ہے، ہٹ کے بات کہہ رہا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں مخالفت الثقات. یہ راوی معتبر راویوں سے ہٹ کے ان سے ٹکرانے والی، کانٹرڈکٹری جس کو آپ کہیں، ان سے ٹکرانے والی بات بیان کر رہا ہے. تو کیا آپ ایسے آدمی کی بات کو مانو گے؟ نہیں. قاعدہ یہی ہے کہ کئی معتبر کے مقابلے میں ایک معتبر اگر بات کہتا ہے اس کی روایت نہیں لی جائے گی، اس کی بات نہیں لی جائے، کیونکہ نیوز جو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، معتبر ہیں اتنے سارے، اور یہ بھی اس میں شریک تھا، یہ غلطی کر رہا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں یہ سب غلطی کر رہے ہیں. آپ دو میں سے ایک کو چننا پڑے گا. کس کو چنیں گے؟ جو لوگ زیادہ لوگ بول رہے ہیں کہ ایسا ہوا اور وہ سچے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی سچا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس سے غلطی، اور اکثر یہ غلطی کرتا ہے. تو کیا اس کی بات کو آپ لیں گے؟ نہیں. کیونکہ امکانی اعتبار سے انسانی حد تک یہی دیکھا جائے گا کہ جو ہمیشہ غلطی کرتا ہے اور معتبر سے ہٹ کے ہی بولتا ہے، یہ مسٹیک پر ہے، یہ مسٹیک پر ہے. تو ایسے راوی کی حدیث بھی نہیں لی جاتی ہے. او جہالت ہی، یا جہالت کی وجہ سے. دیکھیے جہالت ہماری بات چیت میں کچھ اور معنی رکھتا ہے. یہ جاہل ہے تو یعنی اس کو علم نہیں ہے راوی کے بارے میں، یہ نہیں، بلکہ راوی کو ہم جانتے نہ ہوں. یعنی کوئی راوی ہے، اس کا نام تو آیا ہے، لیکن یہ جو راوی ہے کسی محدث نے اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ حدیث کے سلسلے میں وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. یہ آگے آئے گا. ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. یعنی مجہول وہ راوی ہے جس کے معتبر حدیث میں معتبر ہونا یا نہ ہونا معلوم نہیں ہے. کیونکہ ہم کو کس سے روایت لینا چاہیے؟ معتبر سے یا غیر معتبر سے؟ تو جب تک کہ معلوم نہ ہو یہ معتبر ہے، اس سے حدیث لے سکتے ہیں؟ نہیں. او بدعت ہی، یا راوی کی بدعت کی وجہ سے، کہ ایک ایسا راوی ہو جو بدعت میں پھنسا ہوا ہو تو اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. جو بدعت کا داعی ہو، جو بدعت کا داعی ہو، ایسے راوی کی روایت نہیں لی جاتی ہے. کیونکہ کس چیز میں خرابی آ گئی؟ دین میں خرابی آ گئی کہ بدعتیں پھیلاتا ہے، اس کی روایت نہیں لی جاتی کیونکہ بدعت سنت کے مخالف ہے. تو اس کے سنت لیں گے جو بدعت پھیلا رہا ہے، اس سے روایت نہیں لی جاتی ہے. اسی طرح سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی راوی بدعت کا داعی نہ ہو لیکن کسی بدعت میں مبتلا ہو، لیکن کردار کے اعتبار سے اچھا ہو اور سچ بولنے والا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، تو اس کی روایات لی جا سکتی ہیں. لیکن جو بدعت کا داعی ہو، بدعتیں پھیلاتا ہو اور اس کے جھوٹ کا بھی اعتماد، یعنی سچ ہے بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اعتماد نہیں ہے، تو ایسے راوی کی روایت لیں گے؟ نہیں لیں گے. اسی طرح سے او سوء حفظہ، جس کی یادداشت ہی خراب، یعنی معلوم ہو کہ اس کی یادداشت خراب ہے. جیسے مثلا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کے سر میں چوٹ آئی، گھوڑے سے گر گیا، اونٹ سے گر گیا، اور اس کی یادداشت اس کے بعد سے خراب ہو گئی، یا بڑھاپا آیا، بڑھاپے کی ایک عمر میں پہنچنے کے بعد میں وہ اپنی ہی حدیثوں میں غلطیاں کرنے لگا، تو ایسا راوی جو ہے اس کو کہتے ہیں تغیر بآخرہ، کہ یہ آخری دور میں، بعد کے دور میں، اس کی یادداشت میں تغیر ہو گیا، سا حفظہ، اس کی یادداشت خراب ہو گئی. تو ایسا راوی جو ہے جس کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہو، یا بچپن سے ہی جو ایسا ہو کہ سنتا کچھ ہے بتاتا کچھ ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے، بھیجیں گے کچھ لانے کے لیے، جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، کیا منگایا تھا آپ نے؟ بہت سارے بچے سے ہوتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا ہوں، اور بعد میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں. تو جو لوگ جن کو یاد ہی نہیں رہتا اکثر، اور سنی ہوئی بات کے بیان کرنے میں بھول جاتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں، جن کی یادداشت خراب ہوتی ہے, یادداشت خراب ہونا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ یادداشت خراب ہونا گناہ نہیں ہے, لیکن جس کی یادداشت خراب ہو اس سے روایت نہیں لیں گے, اس لیے کہ یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. گاڑی چلانے کسی کو نہیں آتا ہے, گناہ ہے کہ آدمی جہنم میں جائے گا جس کو گاڑی چلانا نہیں آتا ہے, نہیں جائے گا. لیکن کیا ایسے آدمی کو آپ ڈرائیور بناؤ گے؟ کیا پرابلم, کوئی گناہ نہیں تو کرو, تو دونوں کہاں جائیں گے؟ سیدھا اسپتال یا اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. تو ایک آدمی نیک ہو متقی ہو وہ اپنی جگہ ہے, لیکن حدیث کی فیلڈ میں اس کو نہیں لیا جائے گا, اس سے روایت نہیں لی جائے گی. جیسے کوئی آدمی کہے کہ کتنے نیک انسان ہیں ہمارے بچے کو پڑھاؤ, تو اس کو پڑھانا نہیں آتا ہے, صرف نیک ہونے کی وجہ سے پڑھا سکتا ہے؟ نہیں, اس کو پڑھانا ہی نہیں آتا ہے. تو ایک آدمی حدیث کے سلسلے میں معتبر ہونا ضروری ہے, چاہے وہ دوسرے سلسلے میں معتبر ہو, لیکن حدیث میں معتبر نہیں ہے تو وہ نیک ہے اپنی جگہ, لیکن حدیث اس سے نہیں لی جائے گی. اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں دو کیٹیگریز میں, دو خانوں میں ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں. یہ جو راوی کے اندر غلطیاں یا جرح ہوتی ہے اس کو دو کیٹیگریز میں ہم بانٹ سکتے ہیں. ایک, راوی کے کیریکٹر کے اعتبار سے, دینداری کے اعتبار سے پرابلمس. دو, راوی کی یادداشت کے اعتبار سے, حدیث کے پہنچانے کے اعتبار سے غلطیوں میں پرابلم, غلطیوں کی وجہ سے پرابلم. یہ پانچ پانچ ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. مثال کے طور پر ایک راوی حدیث میں جھوٹ بولتا ہے, کیا اس کا کردار صحیح ہے؟ حدیث میں جھوٹ بولنا کس بات کی علامت ہے؟ جانتے بوجھتے ہیں, یہ اس کے اللہ سے نہیں ڈرنے کی علامت ہے کہ نبی پہ جھوٹ بولتا ہے. یہ ایک آدمی دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولے یہ تو برا ہے ہی ہے, اس سے زیادہ برا کیا ہے؟ ایک آدمی دین کے معاملات میں جھوٹ بولے. تو یہ اس کے کیریکٹر کے خراب ہونے کی دلیل ہے, اس کے تقویٰ کے خراب ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح سے دنیاوی معاملات میں آدمی جھوٹ بولتا, جس پر جھوٹ کی تہمت ہو کہ معتبر لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, چاہے حدیث میں جھوٹ نہ بولے, لوگوں کے معاملات میں گواہی دیتے وقت میں جھوٹ بولتا, اور کئی مرتبہ سے ایسا ہوا اور یہ معروف ہو کہ جھوٹ بولتا ہے, ایسے راوی سے بھی حدیث نہیں لیں گے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس میں تقویٰ کی کمی. جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے, جھوٹ منافقین کے اوصاف میں سے ہے, کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ ایک آدمی یا جھوٹ بولتا ہو. تو یہ حدیث میں کیا ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو جھوٹ چھوٹی غلطی نہیں ہے, ایک جھوٹ سو جھوٹ کو جنم دیتا ہے, سو برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. تو جھوٹ آدمی کی دینداری کے خراب ہونے کی دلیل ہے, اسے حدیث نہیں لیں گے. ہو سکتا ہے کچھ بھی بول دے, جو دنیا معاملات میں جھوٹ بولتا ہے بہت ممکن ہے وہ دین میں بھی جھوٹ بول دے, وہ معتبر نہیں ہے. نمبر تین, فسق. یہ بھی کیا ہے؟ کردار کی خرابی ہے, گناہ میں مبتلا ہونا, گناہوں کے بارے میں لاپرواہ ہونا. نمبر چار, جہالت. جہالت کیا ہے؟ کسی راوی کو ہم جانتے نہ ہو کہ معتبر ہے یا نہیں. اس میں دو قسمیں یہاں پر علماء نے بتائی ہیں, جہالت عین اور جہالت حال, جس کو ہم کہتے ہیں المجہول العین اور کہتے ہیں مجہول الحال. کہ ایسا راوی, مجہول عین کون ہے؟ کہ جس جو راوی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک ہی راوی نے یا محدث نے حدیث لی اور کسی میں نہیں, اور اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے حدیث کے راویوں کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی کہ کون کیسا تھا. اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں دو علم ہیں, ایک جرح و تعدیل ہے اور دوسرے اسماء الرجال. اسماء الرجال, اسم کی جمع اسماء, رجل کی جمع رجال, آدمیوں کے نام. یعنی اسماء الرجال وہ علم ہے جس میں سارے راویوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ راوی فلاں ابن فلاں. جیسے مثلا اگر لفظ آئے سفیان, تو علماء جانتے ہیں کہ یہ کون سفیان ہے, سفیان ابن سعید یا سفیان ابن عیینہ کون ہے, یعنی کون سفیان الثوری ہے یا سفیان ابن عیینہ ہے. یا اسی طرح سے عبداللہ آئے تو عبداللہ ابن مبارک ہے یا عبداللہ ابن فلاں ہیں. تو اس طرح سے راویوں کے نام ہوتے ہیں, ان کی کنیت ہوتی ہے, کہاں کے تھے اور کس سے حدیث سنی, کس سے حدیث بیان کی, کس دور کے ہیں, کب پیدا ہوئے, کب ان کا انتقال ہوا, کس علاقے میں رہتے تھے, کہاں کہاں حدیث کے لیے سفر کیا. یہ پورا جس کو ہم بایو ڈیٹا کہتے ہیں, ہر راوی کے بارے میں یہ محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری, معتبر ہے یا نہیں. تو یہ کون سا علم ہے؟ اسماء و رجال. جرح و تعدیل کیا ہے؟ جرح و تعدیل یہ ہے کہ کون سا راوی معتبر ہے, کون سا راوی معتبر نہیں ہے, علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. پھر اس میں قواعد ہوتے ہیں کہ راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا ہے. تو اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم جرح و تعدیل. تھوڑا مشکل ہی جائے گا لیکن اس کو یاد رکھیں, یا تو پورا یاد رکھیں یا تو بالکل یاد نہ رکھیں, کیونکہ آدھا یاد کریں گے اور آدھا اس کے ساتھ مکس اپ کریں گے تو یہ زیادہ بڑا دشمن انسان کا. نہ جاننے سے غلط جاننا زیادہ ڈینجر ہے. ایک آدمی کو نہیں آتا تو بولے بھائی گاڑی چلانا نہیں آتا اس کو, لیکن آدھی چلانی آتی, چالو کرنا آتا ہے, بند کرنا نہیں آتا ہے. کوئی مشین آدمی چالو کر سکتا ہے, کھول سکتا ہے مشین, معلوم ہے کھولنا, لیکن مشین واپس بند کرنا نہیں آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خراب کر دے گا مشین کو. تو پورا علم یا تو ہو یا تو بالکل بھی آدمی کو نہیں معلوم ہو. لیکن نہیں معلوم ہونے سے معلوم ہونا اچھا ہے, کیونکہ جہالت کوئی خوبی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو جاہل ہیں, ایسا کہتے ہیں جیسے عالم. اسلام علم والا دین ہے, اسلام جہالت والا دین نہیں ہے. اسلام انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ علم حاصل کرے. اس لیے قرآن کا سب سے پہلا لفظ کون سا نازل ہوا؟ اقرا, پڑھ. اور یہ پوری آیتیں آپ دیکھیے علم سے متعلق ہے. تو ہم چاہے کوشش کریں نہیں سمجھ رہا, پہلی مرتبہ نہیں سمجھے گا, آپ پہلے دن جاتے اسکول کو پہلے دن الف با تا شروع کر دیے پہلے دن, نہیں, ہوتے 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 آدمی سیکھتا ہے. تو آپ کے پاس نوٹس ہیں, آپ اس کو کوشش کریں, جو آپ کو نہیں یاد رہ سکتا ہے اس کو لکھ کے لیں. نوٹس آپ کے یہاں پہ بہت جگہ خالی بھی چھوڑی گئی ہے جان بوجھ کے, تاکہ آپ کو کچھ لکھنا ہو تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں. بہت ساری جگہیں خالی چھوڑی, کوئی بول سکتا ہے یہ خالی کیوں چھوڑے, یہاں پہ ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں, کم پیجز میں ہو جاتا ہے. یہ خالی جگہ اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ کوئی بات یہاں سے یہاں آدھی نہ ہو, اور تاکہ آپ کے پاس خالی جگہوں میں آپ کو کچھ لکھنے کے لیے جگہ مل سکے, نوٹس لکھنے کے لیے جگہ آپ کو ملے. تو راوی کے بارے میں پانچ چیزیں آپ نے دیکھی, کہ ایک, راوی حدیث میں جھوٹ بولے ضعیف, لوگوں کے معاملے میں جھوٹ بولے ضعیف, گناہوں کا اہتمام کرتا ہو بچتا نہیں ہو ضعیف, اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ معتبر ہے یا نہیں ضعیف. یہاں آدمی ایک یعنی شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو نہیں معلوم وہ معتبر ہے یا نہیں, آپ اس کو غیر معتبر بول رہے. ہو سکتا ہے بہت نیک آدمی ہو اور اپنی جگہ بات صحیح ہے کہ نہیں, یعنی ایک آدمی اس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم یہ معتبر ہے یا نہیں, آپ اس کو غیر معتبر کے خانے میں کیوں ڈالے؟ کوئی بھی آدمی یہ آرگیومنٹ کر سکتا ہے. کیا یہ اس کی آرگیومنٹ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے, صحیح بھی غلط بھی ہے, یہ سب سے اچھا جواب ہے کہ کہیں بھی ہو ایک حساب سے صحیح ہے, ایک حساب سے صحیح نہیں. اب کون سا حساب جو صحیح نکلے وہ ہم تھے نا وہاں. کیا یہ آرگیومنٹ صحیح ہے؟ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ ٹرین سے اترے اور ایک آدمی آپ کے پاس بڑا, آپ کا بیگ دو میں لے جاتا ہوں مسجد تک. کہاں جانا ہے آپ کو؟ آپ کو جامع مسجد جانا ہے, میں پہنچا دوں گا, آپ آرام سے آ جاؤ. اور وہ اچھا خاصا کپڑا اوپر دکھائی دیتا ہے اس کا, اور ساتھ بھی باندھا ہوا ہے, جبہ پہن کے آیا ہے, اور بڑے ادب سے آپ کا بیگ مانگ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے. آپ دو گے اس کو؟ کیوں؟ تو غلط آدمی معلوم ہے آپ کو, سمجھ میں آئی بات؟ یعنی آپ کو نہیں معلوم یہ غلط ہے یا نہیں ہے, لیکن کیا اپنی چیز اس کے حوالے آپ کرتے ہو؟ آپ کے بیگ میں کچھ بھی نہیں ہے, دانت گھسنے کا برش ہے, دو کمی ایک کمی سے پجامہ ہے, اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہے وغیرہ, موبائل اور پرس تو آپ کی جیب میں ہے, لیکن آپ اپنا بیگ دو گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معتبر ہے یعنی ہم کو معلوم نہیں ہے. تو جب آپ اپنی چیزیں اس کے حوالے نہیں کرتے ہو اتنی سی بات کی وجہ سے, آپ دین اس سے لے سکتے ہو. ہو سکتا ہے وہ غیر معتبر ہو, یہ آپ دنیا کے معاملے میں سمجھتے ہو, لیکن دین کے معاملے میں چلنے دو کر سکتے نہیں. جب تک کہ وہ معتبر ثابت نہ ہو اس سے حدیث لے سکتے ہیں نہیں. اگر معلوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے معتبر ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو, تو کیا اس سے لے سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے کوئی آدمی کہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, لیکن دوا خانے میں دکھ رہا ہے کپڑے پہنا ہوا ہے, چلو اس کے پاس جائیں گے. نہیں, جب تک کہ آپ دیکھیں ہاں یہ ایم ڈی ہے یہ فلاں ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس آپ جائیں گے, ورنہ کوئی بھی آدمی اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گے آپ نہیں کریں گے. اپنی چیز آپ حوالے نہیں کر سکتے اس کے, تو آپ اپنا دین اس کے حوالے کر سکتے ہو, اپنا دین اس کے حوالے نہیں کر سکتے. تو اتنا زیادہ احتیاط محدثین نے حدیث کے سلسلے میں کیا, ورنہ آج کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے بول سکتا کہ یہ بات کیا بیس پہ بول رہا ہے کہ نبی کی ہے, غیر مسلم کھڑے ہو کے بول سکتے تھے. آپ بتائیے دنیا کی کون سی تاریخ, دنیا کی کون سی معلومات, دنیا کے کس انسان کے بارے میں جو بھی معلومات تھی وہ اتنا زیادہ چیک کر کے ہم تک پہنچی؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں. کوئی ذریعہ اتنا معتبر نہیں ہے کہ ہر بات بتانے والوں کو چیک کیا جائے گا کہ جو بتا رہے ہیں وہ کیسے ہیں. کیونکہ اکثر نیوز میں غلطی کیسے ہوتی ہے, دو وجہ سے, ایک جان بوجھ کر اس میں ملاوٹ کر دی, جان بوجھ کے اس میں تبدیلی کر دی, یا انجانے میں کر دی. صحیح, ایک بات آپ تک پہنچ رہی ہے, دو میں سے ایک وجہ سے وہ بات غلط ڈسٹارٹ ہو کے آپ تک پہنچے گی. ایک تو جان بوجھ کر اس کو کوئی آدمی اس میں تحریف کرے, اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کرے, اپنی طرف سے اس میں مینپولیشن کرے, چینجز کرے, تو وہ خبر کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی, غلط خبر آپ تک پہنچی, جھوٹ بات آپ تک پہنچی. یا ایک آدمی بھولا بھالا سیدھا سادہ ہے, جان بوجھ کے نہیں, لیکن چونکہ اس کی کیپیسٹی یاد رکھنے کی نہیں ہے تو وہ آدمی بھول گیا اور غلطی سے اس نے آپ کو کچھ کا کچھ بتا دیا. یہ دو ریزن ہیں جس سے ایک بات غلط طور پر ہم تک پہنچتی ہے. صحیح ہے, علماء نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا کہ پہلی جان بوجھ کی غلطی وہ کرے گا جو جھوٹا ہو, دیندار نہیں ہو, متقی نہیں ہو, اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. تو جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں دکھتا ہے زندگی میں, ایسا آدمی گڑبڑ کر سکتا ہے, اس کی حدیث نہیں لیں گے. دوسرا, جس کی یادداشت خراب ہو, انجانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غلطی کر سکتا ہے, جس کی پکی یادداشت نہ ہو اس سے حدیث نہیں لیں گے. جس کی ٹھوس یادداشت ہو, مضبوط یادداشت ہو, اسی سے ہم حدیث لیں گے. تو آپ اپنے بچے کو کسی ایسے ٹیچر کے حوالے نہیں کریں گے میتھ کے لیے جس کو ٹھیک سے میتھ آتا نہیں ہے, کریں گے نہیں کریں, کیونکہ غلط غلط سکھا دے گئے. تو ہم دین کے سلسلے میں اس سے حدیث نہیں لیں گے جو بہت غلطیاں کرتا ہو, جس کی یادداشت خراب ہو, جس پر ریلائے نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے یعنی پانچ چیزیں دینداری کے اعتبار سے ہیں, جن میں جہالت عین وہ ہے کہ کسی راوی سے ایک ہی راوی روایت کرتا ہو اور اس کے بارے میں معتبر ہونا معلوم نہ ہو. ہاں اگر ایک ہی راوی روایت کرتا ہو لیکن اس کے بارے میں کوئی محدث کہہ دے یہ معتبر ہے تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا, کیونکہ اس کے بارے میں معلوم ہے یہ معتبر ہے, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے, معتبر ہے. اسی طرح سے جہالت حال یا مجہول الحال اس راوی کو کہتے ہیں جس سے دو یا تین راویوں نے ذکر کیا, اس سے روایت لی ہو لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ معتبر ہے یا نہیں. اس کو بھی دو کیٹیگری میں علماء نے بانٹا, ایک تو مجہول العین ہے, وہ راوی جسے ایک ہی راوی روایت کرتا ہے اور معلوم نہیں کیسا ہے. لیکن اگر تین راوی دو راوی روایت کریں اور معلوم نہیں ہے تو اس کو دوسرا نام دیا, کیا کہا اس کو؟ مجہول الحال. اس کو عربی زبان میں حدیث کی اصطلاح میں مستور بھی کہتے ہیں, چھپا ہوا ہے, ستر کے معنی ڈھانپی, ڈھانپنے کی چیز, سترا ڈھانپنا, مستور ڈھانپا ہوا, اس کا حال ڈھپا ہوا ہے ابھی تک, چھپا ہوا ہے ابھی تک, نہیں معلوم یہ کیسا ہے. تو ایسے راوی کی روایت بھی یعنی قبول نہیں کی جاتی ہے. نمبر پانچ, بدعات, جو بدعات کا دائی ہو جیسے میں نے بتایا. نمبر دو, دوسری کیٹیگری حافظے کے اعتبار سے خرابی ہے. سمجھ رہا ہے سب کو؟ پانچ چیزیں کون بیان کرے گا؟ دینداری کے اعتبار سے, عدالت کے اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے کتنی خرابیاں راوی میں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ معتبر نہیں ہوگا. نمبر ایک, حدیث میں جھوٹ. نمبر دو, دنیاوی باتوں میں لوگوں کی باتوں میں جھوٹ بولنا ہے. نمبر تین, گناہ سے پرہیز نہیں کرتا ہے. نمبر چار, مجہول ہو یعنی اگر ایک راوی ہے مثلا ایک راوی, اس کا نام, والد کا نام, دادا کا نام سب ہے, تو مجہول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا ہی یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کون بولا ہو سکتا ہے؟ یعنی پاسبل, وہ جیسے امتحان میں کر دیتے ہیں کہ تینوں میں سے کچھ بھی معلوم نہیں, ایک کو ٹک کر دو, ہو سکتا ہے مارکس ملے, تو یہ وہ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک راوی جس کا پورا نام ہے, کیا یہ مجہول ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. ہاں, کیونکہ کسی کا نام معلوم ہونے سے اس کا معتبر ہونا معلوم ہوتا ہے. وہ کہ میرا نام محمد ہے, تو کیا بہت معتبر ہو جائے گا وہ؟ یا میرا نام ہی معتبر ہے اگر کوئی راوی کہے تو کیا وہ معتبر ہوگا؟ نہیں. ایکسٹرنل سورس سے, خارجی ذریعے سے معلوم ہو, جو جانتا ہو کہ یہ حدیث کے سلسلے میں معتبر ہے یا نہیں, اس نے اس کے بارے میں کہا کہ معتبر ہے یہ, تو ہی مانیں گے, نہیں تو نہیں مانیں گے. تو کسی کا نام بھی اگر معلوم ہو تب بھی وہ مجہول ہو سکتا ہے. راوی کے حافظے کے اعتبار سے غلطیاں, اور پانچویں چیز کیا تھی؟ بدعات. راوی کے حافظے کے اعتبار سے پانچ چیزیں ہیں. نمبر ایک, سوء الحفظ. یہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ برا حافظہ, یعنی ٹھیک ہے, کمزور یادداشت. کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے, یا ہاں حادثے کی وجہ سے, یا بیماری, پیدائش. حافظہ ایسا نہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کچھ. اور ایک وجہ ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. اب چوتھی کیا ہے؟ چوتھی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک راوی کتاب میں لکھ کے چیزیں اپنی رکھا کرتا تھا اور کتاب پر ریلائے کرتا تھا, لیکن گھر جل گیا. ایسا ہوا ہے؟ انہ لیلہ نے جل گیا, گھر جل گیا, اور وہ کتابیں بھی کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. لیکن چونکہ لوگوں میں فیمس تھا حدیث بیان کرنے کے لیے, لوگ اس کے پاس آتے تھے, کتاب کھول کے بتاتا تھا. لیکن اب لوگ آ رہے ہیں تو اب کیا کر رہا ہے؟ اپنی یادداشت سے بیان کر رہا ہے, اور اب غلطیاں کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس پر رلائے کرتا تھا؟ کتاب پر. ایسے کئی راوی ہیں کہ جن کے کسی حادثے کی وجہ سے کتاب ضائع ہو گئی, اور پھر وہ یادداشت سے بیان کرنا شروع کیے اور غلطیاں کرنے لگے. ایسے راوی کی بھی حدیث, آپ سوچیے ایک حدیث ہم تک پہنچتی ہے, اور جب کوئی محدث کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے, کا مطلب وہ کتنی معتبر چیز ہم تک پہنچی ہے, کتنی فلٹر ہو کے ہم تک آئی ہے, یعنی کتنی بڑی بات. ایک حدیث کتنی قابل قدر چیز ہے, اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہے. آدمی تو جانتا ہے کہ اناج کھیتی میں اگا, کسان نے محنت کی, پھر وہ مارکیٹ میں آیا, مارکیٹ سے گھر میں آیا, دکان میں چکی میں گیا, پھر ہو کے پھر روٹی بن کے, کتنی محنت ہوئی حدیث پر, کتنی محنت ہوئی, یہ بھی تو دیکھیے کہ لوگوں نے اپنی جانیں کھپا دی اس کے پیچھے, ایک ایک حدیث کی تحقیق کی تاکہ دین میں کچھ مل نہ پائے, دین کے نام پر غیر دین کا حصہ نہ بنے. اتنی تحقیق ہوئی. اس لیے حدیث کی قدر کرنا بہت ضروری, اور یعنی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. اگر یہ نہیں ہوتے تو آج کوئی بھی آدمی بول سکتا تھا معلوم نہیں حدیث میں کیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو, ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو. کوئی آدمی پورے ذخیرے کے بارے میں کہہ دیتا, اگر محدثین صرف یہ لکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, آج کوئی آدمی کھڑا ہو کے بول سکتا تھا معلوم نہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا, کسی نے جھوٹ بولا ہو. تو آدمی جو ہے آج نہیں بول سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن سے حدیث ہوتی ہوئی آئی ہے وہ سب کی سب کیا ہیں؟ سندیں محفوظ ہیں. اور ایک سند نہیں ہوتی ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک ہی حدیث کی میں نے کتنی سندیں بیان کی, بخاری کی بھی مسلم کی بھی. تو ایک ہی بات کئی ذریعوں سے ایک بات آتی ہے جو اور زیادہ اس کو معتبر بنا دیتی ہے. تو راوی کا حافظہ کے اعتبار سے پانچ خرابیاں ہوتی ہیں. نمبر ایک, سوء الحفظ, یادداشت کی خرابی. نمبر دو, فحش الغلط، بہت زیادہ غلطیاں کرنا. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ بیان کرتے ہو غلطی کرتا ہے، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، یا وہ کسی روایت میں کچھ لکھتا ہے بیان کرتا ہے، بعد میں اس کی روایت دوسروں سے چیک کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے. جیسے میں نے اکاؤنٹس کی مثال دی کہ کوئی آدمی، آپ بعد میں اکاؤنٹس چیک کریں، معلوم ہو رہا ہے کہ تو سب گڑبڑ کیا، اس نے ٹوٹل میں غلطی کیا، وہ راوی موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی روایتوں کو چیک کیا اور ٹیلی کیا دوسری روایتوں سے، تو آپ کو کیا معلوم ہوا، اس نے اس میں غلطیاں کی ہیں. تو اس کو فحش الغلط کہتے ہیں. کبھی غلطی کر جانا یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن کثرت سے بہت زیادہ غلطیاں کرنا، ایسے آدمی کی روایت نہیں لی جائے گی. اسی طرح سے فحش الغفلہ یا کثیر الغفلہ جس کو کہیں، شدید الغفلہ جس کو کہیں، بہت زیادہ غفلت میں رہتا ہے، یعنی الرٹ نہیں رہتا حدیث سنتے وقت میں اور بتاتے وقت میں. کیا اس کی روایت آپ لیں گے؟ جیسے حدیث سنتے سنتے کہیں اور دیکھنے لگ جائے، کھانے میں کیا بنا ہے مثلا، اور کوئی حدیث میں کوئی لفظ آیا، جیسے مثلا احد کا لفظ آیا، سوچ رہا احد میں حج کو جاؤں گا، تو حج کو جاؤں گا تو احد کا پہاڑ ضرور دیکھ کے لاؤں گا، وہاں کا پتھر بھی لے کے آؤں گا، اور سعودی جاؤں گا، سعودی میں معلوم نہیں ابھی کیا چل رہا، ٹکٹ کتنا چل رہا ہے، کون سا ٹریول، سنا ٹریول، اب پورا سوچ رہا ہے وہ، اور بیچ میں پھر کہا احمد بھائی، تو فور ہاں کیا بول رہے آپ، ہاں معلوم ہے سن رہا ہوں. ایک آدھ مرتبہ کسی کا ایسا ہونا، انسان ہے، اٹینشن آدمی زیادہ قائم نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن جو ہمیشہ جو ہے باکس کے باہر رہتا ہو، جو ہمیشہ آؤٹ آف رینج رہتا ہو، اکثر ایسا اس کا ہوتا ہو، آپ اس پہ ریلائی کرو گے؟ نہیں کرو گے. اس پہ محدثین کیوں ریلائی کریں گے؟ دنیا میں ریلائی نہیں کر سکتے، دین میں زیادہ غیر معتبر ہیں. ایسا آدمی بہت نیک ہو سکتا ہے، تعجب گزار ہو سکتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، اس سے وہ برا نہیں ہو جائے گا، جہنمی نہیں ہو جائے گا، لیکن حدیث میں وہ ایکسپرٹ نہیں مانا جائے گا، حدیث اسے نہیں لی جائے گی. تو فحش الغفلہ. نمبر چار، کثرت الوہم. مجھ کو یہ بتائیے ابھی کہ سوء الحفظ اور فحش الغلط میں کیا فرق ہے؟ یعنی پہلا اور دوسرا جو ہے، حافظہ خراب ہونا، غلطیاں کثرت سے کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ یا ایک ہی ہے؟ یہ الگ ہے، الگ لکھا ہے اس لیے الگ ہے، نمبر ایک نمبر دو اس لیے، تو کم سے کم منیمم ڈفرنس یہ ہوا، نمبر دونوں کے الگ ہے. کیا الگ ہے؟ تو یہ چار نمبر پر ہے، پہلا دوسرا نہیں ہے، اس کا الگ سے نمبر ہے، ابھی تین ہو گئے، تین میں ڈفرنس بتانا ہے آپ کو. سوء الحفظ میں اور فحش الغلط میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ فرق سے آپ کو سمجھے گا ایکچولی کون کون ہے، سب جڑواں نکل رہے ہیں. حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے، تو دونوں ایک ہی ہیں،
اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوا،
تو دونوں میں فرق کیوں، کیا بیس پہ کریں گے؟ نیگلیجنس کرتا ہے،
لیک آف کنسنٹریشن بھی کرتا
ہے. ایک آدمی کے حافظے کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے، کسی نے، ڈاکٹر نے اس کے بارے میں نہیں کہا اس کا حافظہ خراب ہے، یا کسی آدمی نے اس کے ساتھ رہنے والے نے نہیں کہا اس کا حافظہ خراب ہے، لیکن اس کی روایتیں ہم تک پہنچی، یا لوگوں نے اس کو سنا کہ غلطیاں کثرت سے کرتا ہے، تو اس کے بارے میں لیبل کیا لگے گا؟ بہت غلطیاں کرتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے، غلطیاں کرنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ حافظے کی خرابی کی وجہ سے. تو حافظے کی خرابی کیوں الگ سے ذکر کیا گیا ہے؟ جاننے والے بولتے ہیں، ظاہر بات دونوں کو جاننے والے بول رہے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگ بولیں گے تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کیا بول رہے ہیں. جی، کسی ذریعے سے معلوم ہوا اس کا حافظہ خرابی ہے، کہ اس کا ایکسیڈنٹ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ بھول گئے واپس سے، کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اس کی کتابیں جل گئی ہوں، یا بڑھاپے کی وجہ سے اس میں جو ہے یادداشت اس کی خراب ہوئی، یعنی ویریفائی ہو چکا ہے کہ یادداشت خراب ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ بعد میں بھی اس سے بغیر ملے اس کے بارے میں فتویٰ فیصلہ دے سکتے ہیں نا، اس کی روایتوں کو ٹیلی کر کے بتایا تھا، میں نے یاد ہے آپ کو، کیونکہ آپ آگے گئے اور پیچھے کا بھول جا رہے ہیں. تو اس کی روایتوں کی بنیاد پر، اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا حافظہ بھی غلط ہے. تو یہ ایک الگ سے کیٹیگریز کی گئی. نمبر تین, اب یہ بتائیے کہ شدید الغفلہ میں, بہت غفلت والے میں اور کثرت سے غلطیاں کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے تبھی تو کر رہا ہے, اس کو مادی سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو. یعنی دیکھیے, غفلت والا وہ ہے جو سنتے اور بیان کرتے وقت میں دھیان اس کا کہیں اور ہوتا اور بول دیتا, دھیان نہیں دیتا میں کیا بول رہا ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ بہت غفلت میں رہنے والا, غافل رہنے والا. اور غلطیاں کرنے والا, مسٹیک کرتا ہے وہ, اس کی بعد میں معلوم پڑا کہ یہ غلطیاں کرتا تھا اس کی روایتوں کو دیکھ کر, یا اس کو لوگ پکڑتے ہیں کہ تو غلطی کیا, تو اس کی غلطی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ پکڑا گیا غلطی میں. لیکن جو آدمی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ غفلت میں رہتا ہے, دھیان دیتا ہی نہیں, جب بھی اس کو یاد دلا ہاں کہتا ہے بتاؤ کیا بول رہے ہیں. تو یہ آدمی کیا ہے, اس کے بارے میں ایک بات یہ معلوم پڑی کہ سنتا نہیں دھیان سے. تو جو دھیان سے نہیں سنتا وہ کتنے دھیان سے بیان کرے گا, صحیح ہے؟ جو دھیان سے نہیں سنتا ہے وہ دھیان سے بیان کرے گا, صحیح بیان کرے گا؟ نہیں بیان کرے گا, اس میں غلطیاں ہوں گی. تو ایسے آدمی سے بھی حدیث نہیں لیں گے. نمبر چار, کثرت الوہم, جو وہم میں مبتلا ہوتا ہے. وہم میں مبتلا ہونا کیسے ہوگا؟ جیسے بتایا گیا, کیسے؟ دھیان نہیں دیتا, ہوا نا ابھی. چار نمبر, یہ وہم خود ہی کنفیوز ہو جاتا ہے, خود ہی کنفیوز ہو جاتا ہے. میں جمعہ کو آیا یا سنیچر کو آیا مسلم, تو آدمی کبھی جمعہ بول رہا ہے کبھی سنیچر, اس میں فرق کر پا رہا ہے؟ وہم کس کو بولتے ہیں, وہم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو وہم بتائیے, اس کو کس کو کہتے ہیں؟ وہم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شک الگ ہے, وہم الگ ہے. وہم اس کو کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک کو ترجیح نہیں دے سکے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم. دو میں سے ایک کو پریفر نہیں کر سکے, یہاں آ رہا ہے وہاں جا رہا ہے, نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہم. شک الگ ہے, شک ہے کہ نہیں معلوم نہیں, شک کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی وہم میں مسٹیک کا پہلو ہوتا ہے, لیکن شک میں کیا ہوتا ہے؟ یقین کا پہلو ہوتا ہے کہ آدمی یقین ہی نہیں کر رہا اس کے اوپر, اور جس میں آدمی کو مطلب یہ نہیں ہے ایسا زیادہ لگ رہا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک. کیونکہ منافقین وہم کی وجہ سے منافق ہوئے یا شک کی وجہ سے, سمجھ میں آیا پر؟ وہ شک الگ ہے, وہم الگ ہے. تو کثرت الوہم یہ ہے کہ آدمی دو میں سے ایک کو پریفرنس نہیں دے سکتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا زیادہ صحیح ہے. تو ایسا جو اکثر کرتا وہ کیا ہے؟ کثیر الوہم اس کو کہا جاتا ہے. اور نمبر پانچ, مخالفت الثقات, کہ جب حدیث بیان کرتا ہے تو اس کا جو بیان کیا ہوا میٹر ہے, اس کی جو بیان کی ہوئی بات ہے, وہ آتھینٹک سورسز سے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ٹکراتی ہے, کانٹرڈکٹ ہوتی ہے. تو ایسے آدمی سے ایک دو بار ہو جائے کوئی بات نہیں, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, لیکن جنرلی ایسے ہی کرتا ہے, کیا اس پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ اس کی غلطیوں کی یعنی یہ دلیل ہے کہ غلطی کر رہا ہے, دھیان سے یا تو نہیں سن رہا ہے, یا تو یادداشت خراب ہے, یا تو وہمی ہے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہمیشہ کانٹرڈکٹری ہے, اس کو نہیں لیں گے, اس کو نہیں لیں گے. تو یہ پانچ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک راوی ضعیف ہو جاتا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں, ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا کیٹیگریز ہیں, کیا اس کی اقسام ہیں. راوی کا سمجھ میں آیا؟ کتنوں کو نہیں سمجھا ہاتھ اوپر کیجیے, کتنوں کو نہیں سمجھا. تو آدمی پہلے دوسروں کو دیکھے گا کہ کوئی ہے کہ نہیں میرا ساتھی, میں کیوں خامخواہ بدنام ہوں, کہیں یہ مجھ کو بھی ان راویوں کی کیٹیگری میں نہ ڈال دے. ہاں, پانچواں کون سا, پہلے کا یا دوسرے کا؟ دوسرے کا. مخالفت الثقات, یعنی مثال کے طور پر, اب جو درس میں ہوا مثال کے طور پر ایک مثال دیکھیے. اب باہر اگر کوئی انٹرویو لینے کے لیے کھڑا ہو جائے اور ان میں سے جو ایک دم پکے ہیں, جو یاد رکھتے ہیں باتوں کو, وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ راوی کے بارے میں دس باتیں بتائی گئی, صحیح ہے؟ اگر کوئی کہے گیارہ بتائی گئی اور پانچ آدمی کہہ رہے ہیں دس, تو کون صحیح ہوگا؟ پانچ غلط ہو سکتے کہ نہیں؟ پاسبلٹی زیادہ ہے کہ کم ہے؟ ایک کا غلط ہونا زیادہ پاسبل ہے یا پانچ کا؟ ایک کی میموری بہت اچھی ہے, پانچ کی سب کی خراب ہے, تو ایک, لیکن ایک کی اچھی ہے لیکن پانچ کی اس سے زیادہ پاورفل ہے, آپ کس کی زیادہ صحیح ہو سکتی ہے بات؟ یا ایک راوی ہے اور دوسرا راوی ہے, ایک کی میموری کچی ہے تھوڑا گڑبڑ کرتا ہے اور ایک دم اسٹرانگ میموری والا ہے, دونوں کی بات, ایک کہہ رہا دس باتیں بتائے, ایک کہہ رہا گیارہ, آپ کس کی بات کو مانو گے؟ وجہ کیا ہے آپ کی؟ اس کا نام بہت اچھا لگتا ہے آپ کو, یا آپ کا پڑوسی ہے, یا بہت آپ کو سلام بار بار کرتا ہے, حافظہ اچھا ہے اس کا, تو آپ ترجیح کیوں دے رہے ہو؟ ایک بنیاد اس کی ہے کہ نقل کرنے میں میموری زیادہ اچھی ہونا چاہیے, اور اس میں دو باتوں میں پریفرنس اس کو دیں گے جس کی میموری زیادہ پریفریبل ہے, جس کی یادداشت زیادہ مضبوط ہے اسی کی بات کو زیادہ مضبوط مانا جانا چاہیے, انصاف یہی ہے, ورنہ وہ آدمی بولے گا میری یادداشت اچھی ہے, آپ اس کی بات کو مانے, آپ نے کس بیس پہ اس کو لیا؟ بولے آپ نے بہت اچھا دکھتا ہے, جان تو کئی بار اس کی نہیں مانا, ایک بار مان لیتا ہوں, کر سکتے ہمیشہ لوگ کوئی اس کی مانتا نہیں, کم سے کم میں تو مانوں اس کی بات, کر سکتے نہیں, خبر کے سلسلے میں معتبر ہونا ضروری ہے. تو سمجھ میں آیا مخالفت الثقات, ایسا راوی جو ایک دو بار نہیں, جب بھی اس کو کبھی پوچھیں آج کیا ہوا خطبے میں, کچھ ایسا بول دیتا ہے جو واقعی نہیں بولا ہے, اس لیے کہ کئی معتبر لوگ بولے ایسا نہیں بولا امام صاحب نے, یہ بتا نہیں ایسا بولا ہے, ایسا بولا امام صاحب نے, تو ایسے آدمی کی بات مانیں گے آپ نہیں جو اکثر ایسا کرتا ہو. تو ایسے راوی کو کہتے ہیں کہ یہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے, ان کی مخالفت نہیں کرتا کہ یہ لوگ اچھے لوگ نے میں ان کا اپوزٹ ہوں, ایسا نہیں, لیکن وہ جو بتاتے ہیں اس کی بات اس سے ٹکراتی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ راوی ضعیف ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں, اس کی کیا کیٹیگریز ہیں. ایک پہلا ریزن ضعیف ہونے کا حدیث کے اس کی سند ہے. صحیح حدیث کی تاریخ میں ہم نے سب سے پہلی چیز کیا دیکھی تھی؟ سند جڑی ہوئی ہونا چاہیے. سند کا جڑا ہونا کیا ہے؟ ہر راوی دوسرے راوی سے ملاؤ تاکہ معلوم ہو. کیوں یہ ضروری ہے آپ بتائیے, سند جڑی ہونا کیوں ضروری ہے؟ کنفرم ہوتی ہے. کیا کنفرم ہوتی ہے؟ اگر سند جڑی ہوئی نہیں ہے تو پرابلم کیا ہے اس میں؟ یہی پرابلم ہے کہ جڑی ہوئی نہیں ہے, کیوں نہیں پہنچتی؟ بیچ میں کوئی ہوگا نا.
ایک بات یہ ہے, اور ایک بات جس کا نام آ رہا ہے وہ دونوں ملاقات ہی نہیں کی ہے, تو بات صحیح ہونے کا وقت
ہے. اب یہ جو راوی ہے جو اس سے عام سے روایت کر رہا ہے وہ راوی معتبر ہے, تو
ملاقات ہونا ضروری ہے.
ملاقات ہونا ضروری کیا ممکن ہے پھر؟ ایک آدمی کا نام وہ بتانے سے رہ گیا جس سے اس نے لیا, کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ آج جمعہ کے خطبے میں ایسا ہوا, بولتے کہ نہیں بولتے, ہم بتاتے نہیں کس نے بیان کیا. تو ایسے وقت میں ایک آدمی بعض اوقات جس سے سنا ہے اس کا نام بیان نہیں کرتا ہے, یا جس ذریعے سے آیا ایک آدھا اس میں سے راوی بھول جاتا ہے, اس وجہ سے بھی وہ ایک آدمی کو غائب کر دیتا ہے. کبھی کوئی جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے اس کو غائب کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں معتبر یا غیر معتبر ہونے کا پتہ ہی نہیں چلے. تو ایسے وقت میں اس کو کیوں نہیں لیتے ہیں ایک روایت کو جس کی سند جڑی بھی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے نہیں لینے کی؟ بس یہی ہے, تو وہی کہنا سند کٹی ہوئی تو کیوں نہیں لیں گے, اسی لیے کہ کٹی ہوئی ہے. تو کیا پرابلم کیا ہے سند کا کٹا ہونا؟ اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے. ہاں یس, دیکھیے راویوں کے ضعیف ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ چوتھی پہلے میں سے کیا ہے؟ مجہول, یعنی اس کا معتبر ہونا. اب نام آ گیا لیکن معتبر معلوم نہیں ہے, تو کیا وہ سند معتبر ہے؟ وہ کیا وہ روایت معتبر ہے؟ نہیں. تو نام بھی نہیں ہے اس کا اور معلوم بھی نہیں کون ہے وہ, تو معتبر بن جائے گی؟ نہیں. تو انقطاع یا سند منقطع ہو تو وہ حدیث معتبر اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ کون ہے جس سے اس نے لی ہے, اس کا نام بھی اس نے بیان نہیں کیا ہے, تو اب ہم کیسا بھروسہ کریں کہ وہ معتبر تھا حدیث کے سلسلے میں؟ ہم بھروسہ کریں گے نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کیسا ہونا چاہیے؟ معتبر ثابت ہونا چاہیے دو اعتبار سے، ایک دینداری کے اعتبار سے، ایک یادداشت کے اعتبار سے. اس کا تو آتا پتا بھی نہیں کہ وہ کون تھا، ہو سکتا ہے سچا ہو، ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ اوپر دین کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے، ایک یعنی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، تو کیا آپ اس کو مانو گے؟ نہیں مانو گے. تو کوئی بھی آدمی ایسا کہنے شروع کر دے آپ نہیں مان سکتے اس کی، ہو سکتا ہے پہ دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتے ہیں. احتیاط کا پہلو غالب ہونا چاہیے. تو سند میں انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن سند میں بریک جو ہوتا ہے یہ کئی جگہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو سند کے اوپر سے ہو سکتا ہے، ایک سند کے نیچے سے ہو سکتا ہے، ایک سند کے بیچ میں سے ہو سکتا ہے. آپ سند کو اس طرح سے امیجن کر سکتے ہو، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو معلوم نہیں نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی، یا نیند آئے گی تو بہت اچھی آئے گی، کیونکہ بہت ہیوی درس ہے یہ، اور بہت جلدی جلدی بہت زیادہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہوگا آپ. لیکن مثال کے طور پر یہ حدیث اوپر سے نیچے تک آ رہی ہے، اور یہاں پر محدث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے بیان کیا، اور اس طرح سے سند ایک دو تین چار راوی جو ہیں، ایک دو تین چار پانچ راوی، اور پھر یہاں محدث ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سند ہے. اب سند میں انقطاع، انقطاع کس کو کہتے ہیں؟ بریکج، قطع کو کہتے ہیں انقطاع، یعنی ٹوٹی ہوئی سند ہو، بیچ میں سے کوئی غائب ہو، وہ کئی جگہوں سے ہو سکتا ہے. مثلا اب یہاں پر کوئی تابعی وہ اپنے سے اوپر کسی کا نام نہ بیان کرے، تابعی کی ملاقات کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ ہوتی تو وہ کیا ہو جاتے؟ صحابی ہو جاتے. اب تابعی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، تو کیا ان کے بیچ میں کوئی ہے یا ڈائریکٹ ملے ہیں؟ صحابی ہوں گے نا، کیا ضروری ہے صحابی ہو؟ تابعی بھی ہو سکتے ہیں، ایک تابعی بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں. ایک آدمی صحابی سے بھی پوچھ سکتا ہے، اور اپنے آس پاس کے دوسرے تابعین سے بھی پوچھ سکتا ہے، بریک کہیں سے بھی آ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے کبھی نیچے سے محدث بغیر سند کے ہی حدیث بیان کر دے، سند ہی بیان نہ کرے، تو ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے محدثین نے سند میں انقطاع کی وجہ سے کئی قسمیں حدیث کی بیان کی ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں. نمبر ایک، معلق. معلق وہ حدیث ہے کہ ایک محدث اپنے سے اوپر پوری سند چھوڑ کے ڈائریکٹلی بات بیان کرے، متن بیان کرے، یا اپنے سے اوپر کچھ لوگوں کو چھوڑ کے پھر حدیث بیان کرے. سمجھ میں آ رہا؟ کیا ایک محدث کی، جیسے مثال کے طور پر امام البخاری صحابہ سے ملے ہیں؟ ملتے تو کیا ہو جاتے؟ صحابی ہو جاتے نا. ہاں بولے کچھ، ہاں پوچھے تو ہاں بولنے کا، نہیں پوچھے تو نہیں، سب سے اچھا طریقہ ہے، سیف ایک دم، کہ ناراض نہیں ہوتا ٹیچر، ہاں میں ہاں. تو کیا امام البخاری صحابی سے ملے ہیں؟ نہیں. اب امام البخاری اگر ڈائریکٹلی بیان کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو کیا امام البخاری کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ نہیں. تو پوری سند بیچ میں سے کیا ہو گئی؟ غائب. تو یہ روایت کیا کہلاتی ہے؟ معلق. ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلق. ایسی روایت اس کی سند ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا بیان کریں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو کیا یہ حدیث اب معلق میں سے نکل گئی؟ نہیں. کیوں نکل گئی نا؟ کون بولتا ہے نکل گئی؟ کیوں نکل گئی؟ معلق کی تعریف کیا ہے؟ محدث، سنیے، محدث اپنے اوپر کے کچھ راوی یا سارے راوی چھوڑ کے حدیث بیان کرے. تو سارے چھوڑ کے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلق ہوئی، لیکن کچھ چھوڑ کے صحابی سے شروع کر دے تو معلق ہوئی؟ ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. اب تھوڑا کانفیڈنٹلی بول رہے ہیں، اب بولے تھوڑا الٹا سوچنے آ گیا کہ ایسا پوچھے تو کچھ اور ہوگا، زیادہ الرٹ ہو گیا. لیکن یہاں بھی تھوڑا ہوش میں چلیے. تو محدث اگر اس طرح سے اپنے اوپر کے ایک یا کئی راویوں کو چھوڑ دے تو ایسی روایت کیا ہوتی ہے؟ معلق. میں سمجھتا ہوں کچھ شیخ عبدالغفور کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور بقیہ درس اس کے بعد ہم انشاءاللہ جاری کریں گے.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد. جو پہلی مرتبہ اس طرح کے پروگرام میں آیا ہوں، کہے گا صبح سے شام تک پیچھا چھوڑ رہے نہیں ہیں، آئندہ کا بھی ہے. کھانا کھائے کے واپس، پانی پیے کے واپس، چائے پلا پلا کے پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ کل فجر کے بعد بھی ہم درس شروع کر دیں گے فوراً. قرآن کی تصحیح کے حلقے کی بجائے ہم اپنا مواد پورا کریں گے، اور بہت ممکن رہا اگر آپ لوگوں میں بشاشت رہی تو ظہر بعد بھی اگر ممکن رہا تو انشاءاللہ ظہر سے پہلے ایک بار پوچھ لیں گے کہ تیار ہیں نہیں ہیں. اگر تیار ہیں تو بیٹھیں، کیونکہ کل مغرب تک ہی ہمارے پاس وقت ہے، مغرب کے بعد ہماری نشست نہیں ہوگی. ویسے دو آدمی طے کیے جا سکتے ہیں، جو باہر جائیں گے کہ کوشش کرے اس کو پکڑ کے واپس لائیں. اور دیکھیے علم ہے یہ اہم ہے، اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا لا يستطاع العلم براحة الجسم، یحیٰ ابن ابی کثیر کا قول ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، کہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے. آپ سوچیے، میں آپ کو اختصار میں ایک بات کہوں گا کہ آپ سوچیے ہم تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم کو کھانا پکانا نہیں پڑ رہا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے. اس سے ابھی بھی سوچیں کہ خواتین کو علم کتنا مشکل پڑتا ہوگا. ہم چاہتے ہیں ان میں بھی دین آئے. آپ سوچیں سارا کپڑے دھونا، بچوں کی پرورش، کھانا پکانا، ٹیفن وغیرہ، یہ وہ، گھر کی صفائی، بیچاری ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں ان کے لیے کوئی انتظام نہیں دین کا، اور پھر یعنی ایک آدمی ساری زندگی بھر، یعنی بیوی بچے ہیں تو خواتین کے لیے مطلب کوئی انتظام نہیں ہے، اور آخرت ہم چاہتے ہیں وہ جنت میں جائیں. ہم سوچیں ان کو کتنی تھکن ہوتی ہوگی سارے کام کے بعد پڑھنے کے لیے، یہ بھی کبھی سوچیے. اور یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جنگ میں جا رہے ہیں، بیمار ہیں، اور یہاں وہاں سفر میں مسلسل ہیں، وہ کتنی تکلیف سے علم حاصل کرتے ہوں گے، کتنے تھک جاتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھکتے ہوں، دن میں دعوت دینا، رات میں عبادت کرنا، پھر لوگوں کو بیٹھ کے سکھانا، ہر چیز بتانا، کیسے کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے اور آپ کیسا سب کچھ نبھاتے ہوں گے، آپ سوچ سکتے ہیں. اس پہ ایسی نمازیں کہ صحابہ بھی پیچھے ڈرتے تھے پڑھنے کے لیے، رات کا قیام کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جانا، اور اس کے ساتھ دن کی ساری اتنی بھاگ دوڑ، جنگیں اور کیا کچھ نہیں. تو آپ سوچیے کہ وہ علم کتنا قیمتی ہوگا جو اس دور میں حاصل کیا گیا، انہوں نے کتنی مشقت اٹھائی ہوگی اس کے لیے. تو بہرحال یعنی علم اپنا تھوڑا اس وقت تک کہ نہیں دیتا ہے جب تک کہ آدمی اپنا پورا اس کو نہ دے. علم ہی آسانی سے نہیں ملتا ہے، ٹانگ ٹانگ کی کتاب پڑھنے سے اتنی جلدی نہیں آ جاتا، اس کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے. امام البخاری کے بارے میں مشہور ہے کہ کئی مرتبہ رات میں سو جاتے، پھر چراغ جلاتے، اٹھتے، کچھ پڑھتے، کچھ یاد آ جاتا، پھر اس کے بعد بجاتے، سو جاتے، پھر اٹھ جاتے، پھر پڑھتے. تو جس آدمی کو علم کا شوق واقعی ہو اس آدمی کا حال بھی عجیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ علم کے حصول کا شوق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے لیے مشقت دنیا کی کوئی بڑی مشقت نہیں اگر واقعی دیکھا جائے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر، آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت بڑی بات،
لیکن علم کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں اور یہ جو علم ہے قرآن و سنت کا اس کو ہم بیٹھ کے حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان ایک ایک حدیثوں کے لیے محدثین نے مہینوں کے سفر بھی کیے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک حدیث کے لیے ایک آدمی سفر کرتا تھا، جانے کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہیں سفر پر گئے ہیں، کیا تکلیف ہوتی ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جن کے پاس حدیث کے لیے گئے انہیں کا انتقال ہو گیا پھر واپس آنا پڑتا تھا، مہینوں کے سفر بھی وہ لوگ کرتے تھے۔ آج تو بہت آسان سواری ہوگی، آپ سوچیے آج اونٹ پہ بیٹھ کے آدمی ایک کلو میٹر چلے گا اس کی پیٹھ کا کیا حال ہوگا، وہ کئی کئی دنوں کا سفر اونٹ پر کرتے تھے۔ آج راستے میں آپ کو شاپنگ مال ہوٹل اور کیا کچھ نہیں مل جاتا ہے، ان کو تو راستے میں جو ساتھ میں تھا وہی لے کے جانا پڑتا تھا، وہ سوکھی روٹیاں وہی کھانی پڑتی تھی، جنگلوں میں گھومتے تھے، کبھی ڈاکو کچھ لوٹ لیتے تھے، تو آدمی کو کیا بیمار پڑتے تھے سفر میں، کوئی ہاسپٹل تھا راستے میں کچھ بھی نہیں، تو خود ہی علاج سیکھ لیتے تھے۔ اس لیے اکثر محدثین کا حال یہ تھا کہ وہ خود طبیب بھی تھے، ان کا میڈیسن سیکھنے کی وجہ نہیں تھی کہ ان کو ڈاکٹر بننا تھا، ان کی میڈیسن سیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ سفر جو مسلسل وہ لوگ کرتے تھے اس سفر میں اگر بیمار پڑ گئے تو اپنا علاج خود ہی کر لیتے تھے۔ تو یہ انہیں سوچی علم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ علم کا شوق اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہم لوگ شروع کریں گے، ضعیف حدیث کی اقسام اور سند کی وجہ سے کیسے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس میں مختلف اقسام ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، معلق۔ معلق وہ حدیث ہے جس میں محدث اپنے سے اوپر کسی ایک راوی کو، دو تین یا سارے ہی راویوں کو چھوڑ کے اصل بات بیان کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلق۔ کیا معلق ضعیف ہوتی ہے یا نہیں؟ بیسیکلی معلق کیسی ہوگی؟ ضعیف۔ کیوں؟ راوی معلوم ہی نہیں کون ہے تو ان کو کیسے بھروسہ کریں بات صحیح ہے، تو معلق کیا ہوتی ہے؟ ضعیف۔ لیکن دو باتیں علماء نے کہی، مثال کے طور پر امام البخاری چونکہ امام ہیں، ناقد ہیں حدیث کے، صحیح ضعیف کا بہت گہرا علم رکھتے تھے، امام البخاری نے اپنی کتاب میں اس بات کا انتظام کیا کہ اس کتاب میں میں صرف صحیح روایتیں بیان کروں گا۔ اگر ایسا کوئی محدث جس نے اپنی کتاب میں اس طرح کی شرط رکھی ہو، کنڈیشن کے ساتھ لکھی ہو حدیثیں، اگر وہ معلق بیان کرے تو ایسے محدث کی روایت بھی معلق لی جاتی ہے، لیکن عام طور سے علماء نے کہا ہے کہ معلق تسلیم نہیں کی جائے گی۔ صحیح البخاری کی جو معلق روایت ہیں جن کو تعلیقات کہتے ہیں، اس کا واحد ہے تعلیق اور اس کی جمع، اس کا پلورل ہے تعلیقات۔ تو صحیح البخاری کی تعلیقات، عام طور سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ بخاری کی تعلیقات کیا ہوتی ہیں؟ صحیح ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں صحیح البخاری میں جتنی بھی بے سند روایتیں ہیں، جن کو کیا کہیں گے؟ معلق روایت۔ ایسی روایتیں کن کتابوں میں ہیں ان کی سندیں بیان کر دی ہیں، کیونکہ امام البخاری کیا کرتے ہیں؟ بغیر سند کی روایت بیان کرتے، لیکن وہ سند کے ساتھ کسی اور کتاب میں حدیث موجود ہوتی ہے، تو وہ سند حافظ ابن حجر نے جمع کر دی ہے۔ تو اس اعتبار سے بنیادی طور پر معلق ضعیف ہوتی ہے، لیکن کوئی ناقد ماہر محدث کسی ایسی کتاب میں اس کو ذکر کرے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں اس کتاب میں صرف صحیح روایتیں نقل کروں گا، تو اس کو تسلیم کریں گے کہ نہیں؟ تسلیم کریں گے، خصوصاً صحیح البخاری کو۔ دوسری قسم سند کے اندر انقطاع، سند میں انقطاع کی وجہ سے جو روایت ضعیف ہوتی ہے وہ مرسل روایت ہے۔ مرسل، مرسل روایت کس کو کہتے ہیں؟ مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند میں تابعی ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرے اور بیچ میں راوی کو چھوڑ دے۔ کیا تابعی کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو بیچ میں کون؟ مذکور نہیں ہے؟ صحابی، صحابی تو ڈیفینیٹلی ہے، اور ہو سکتا ہے تو کوئی آدمی یہاں اعتراض نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں صحابی مذکور نہیں ہے تو صحابی تو سب کیا ہیں؟ معتبر ہیں، تو پھر لینا چاہیے، اس کو لینا چاہیے، کیونکہ کیا یہ قاعدہ ہے کہ تابعی تابعی کی بجائے صحابی سے ہی روایت کرتا ہے ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ کئی تابعی ایسے ہیں جو تابعین سے روایت کرتے ہیں، اور کئی کتابوں میں ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ ایک تابعی تین تین تابعی سے روایت کرتا ہے، مطلب تابعی نے تابعی سے، پھر انہوں نے بھی تابعی سے، انہوں نے بھی تابعی سے، پھر اس کے بعد صحابی سے، تو تابعین اپنے دور میں دوسرے تابعین سے بھی روایت لیتے تھے، جیسے ایک کلاس میں لوگ ہیں، ضروری ہے اس نے جو بھی نوٹس بنایا وہ ٹیچر سے ہی لیا ہے؟ ضروری ہے نا کہ نہیں؟ ہاں بھی بول رہے، نہیں بھی بول رہے، کچھ ہو جائے گا، ارجنٹ رہا تو دوسرے سے بھی، کوئی آدمی کسی دن ایبسنٹ تھا، کیا وہ اپنے ساتھ والے کی نوٹس کاپی نہیں کرتا ہے؟ تو ضروری نہیں کہ ٹیچر سے ہی لے، ساتھ والے اسٹوڈنٹ سے بھی آدمی لیتا ہے، تو اس طرح سے تابعین نے ضروری نہیں کہ صحابی سے ہی لیا ہو، تابعین سے بھی لیا ہوگا اور لیا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اگر ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی ہے تو صرف صحابی اس میں سند میں غائب ہیں، بلکہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ روایت مقبول ہوتی ہے نہیں، تو معلق روایت یہاں سے سند غائب، اور مرسل یہاں سے جیسے صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں، اور اس کے بعد راوی 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 اس طرح سے، اب اگر تابعی ہیں، ایک کچھ بیان نہیں کر رہا ہے اور ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بہت ممکن ہے بیچ میں کئی اور راوی ہوں، ان کا اعتبار ہم کو معلوم نہیں ہے، قابل اعتبار ہے کہ نہیں، تو اس روایت کو کیا کہیں گے؟ مرسل، یہ روایت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، اسی طرح سے تیسری روایت ہے معضل، معضل وہ روایت ہے جس میں سند ایک سے زیادہ مقامات سے کٹی ہو لیکن لگاتار، مثلا محدث نے روایت بیان کی اس راوی سے اور اس کے بعد بیچ میں سے دو راوی غائب ہیں لگاتار، اور ڈائریکٹلی روایت کیسی آ رہی ہے؟ عن، اس سند سے آ رہی کہ فلاں نے اس طرح سے، اور کئی راوی بھی ہو سکتے ہیں، بیقی میں بارہ بارہ دس دس راوی ہوتے ہیں ایک ساتھ، ایسے تو ایسی کئی کتابیں جو بات کی ہیں جس میں اور راوی کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں، تو ایک سند میں اگر ایک سے زیادہ لگاتار راوی غیر موجود ہوں اور اس کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ ہو، دو جنریشن کا فاصلہ ہو، تو ایسی روایت کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معضل، معضل، اس کو معضل کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ضعیف، اب اگر سند میں دو نہیں بلکہ صرف ایک راوی اس میں سے حلف ہو، موجود نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع، منقطع جو کٹ ہوئی ہو، جو بریک ہوئی ہو، تو یہ منقطع ہے، منقطع بھی کتنی کتنے راوی غائب ہوتے ہیں؟ ایک راوی ایک جگہ سے، اور اگر دو لگاتار ہوں تو کیا ہو جائے گی؟ مغل، ہاں معضل، مغل نہیں، معضل، اچھا اب یہ بتائیے کہ اس روایت کو کیا کہیں گے؟ اگر اس میں یہ راوی ہے، یہ محدث ہے، اب یہ یہاں سے غائب اور یہ یہاں سے غائب، اس کو کیا کہیں گے؟ کتنے راوی غائب ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح، بھول گئے، معضل میں کنڈیشن کیا ہے؟ لگاتار ہونا چاہیے، تو یہ معضل ہوگی، یہ کیا ہوگی پھر؟ معلق ہوگی، اس کو کیا کہیں گے؟ معلق کہہ سکتے ہیں کیونکہ محدث سے اوپر. اس کو کیا کہیں گے؟ منقطع. کہ کئی جگہوں سے ایک ایک راوی اگر غائب ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع. اس کو کہتے ہیں منقطع. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی روایت کرتا ہے لیکن ایسے راوی سے روایت بیان کرتا ہے جس سے اس نے روایتیں سنی ہوں لیکن یہ روایت کسی اور سے سنی ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کچھ دن کے لیے آیا, کہیں رکا, چار حدیث محدث سے اس نے سنی, چلا گیا. اس کے بعد محدث نے چالیس حدیث اور بیان کی. کیا اس نے چالیس حدیث سنی ہیں؟ نہیں, چار حدیث اس نے سنی گیا. لیکن بعد میں ساری حدیثیں کسی اور ذریعے سے اس کو پہنچی کہ جو یہاں رک گیا تھا وہ آدمی جا کے اس کو بیان کرے کہ ہاں ایسی روایتیں تھیں. لیکن چونکہ یہ حدیث, چار حدیثیں اس نے اس محدث سے سنی تھی, باقی حدیثیں بھی وہ کیا کرے, اسی محدث سے بیان کر دے. ویسا بھی چار سنا ہوں, چار اور چالیس کتنے ہوئے؟ چوالیس. پوری چوالیس حدیثیں اس محدث سے بیان کر دے تو اس سے ملاقات اس کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اب کوئی آدمی جو زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتا ہے وہ کہے گا یہ تو آیا تھا ان کے پاس اور ان کے پاس کچھ دن رہا ہے اور ان سے حدیثیں اس نے سنی ہیں تو یہ ساری حدیثیں انہی سے سنی ہوں گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے وہ حدیثیں ان سے نہیں سنی ہیں, بیچ میں ایک آدمی کیا ہے اور ہیں, کچھ حدیثوں میں کچھ میں نہیں ہے. تو ایسا راوی جو وضاحت سے بتاتا نہیں ہو کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی پھر محدث سے سنی, بلکہ ایسے محدث سے جس سے اس کی ملاقات ثابت ہے, ایسی حدیثیں بھی بیان کرے جو اس سے نہیں سنی, سمجھ رہا ہے سب کو؟ تو اس راوی کو مدلس کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. آپ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑے آسان نام کرنے کے تھے نا, سب کتنے مشکل نام رکھے ہیں. تو ایسا راوی جو ایسے محدث سے روایت بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے یا ممکن تھی لیکن وہ حدیث اس نے سنی نہیں ہے, اور اس سے بیان کرے لیکن بیان کرتے وقت میں ایسا لفظ استعمال کرے جس میں اس سے سننا بھی پاسبل ہو اور نہیں سننا بھی پاسبل ہو. کیسے؟ جیسے آدمی مثال کے طور پر فلاں سے مجھ کو یہ بات پہنچی ہے, فلاں کی بات مجھ کو یہ پہنچی ہے, اس نے ایسا ایسا کہا ہے. اس میں کیا دونوں پاسبلٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے آدمی کہے فلاں صاحب کی بات مجھ تک پہنچی ہے یا فلاں صاحب نے فلاں کی طرف سے بات مجھ کو ملی ہے, تو کیا اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ بیچ میں اور آدمی ہو؟ ہو سکتا ہے. تو عن کا لفظ کہ فلاں سے یہ روایت آئی ہے, عن فلاں کے ذریعے سے فلاں سے روایت ملی ہے, ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے اور انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے راوی, اب سنیے اس کو یاد رکھیے, ایسے راوی جو کسی ایسے محدث سے یا راوی سے روایت بیان کریں جس سے ان کی ملاقات ہوئی ہو لیکن یہ حدیث اس سے انہوں نے سنی نہیں ہو, جس سے ان کی ملاقات پاسبل تھی ہو, ایک ہی دور کے, ایک ہی علاقے کے, ایک ہی زمانے کے, بہت ممکن ہے سنا لیکن واقعی انہوں نے اس سے سنا نہیں ہے, اور بیچ میں اور ایک راوی ہے اس کو چھوڑ کے وہ اس سے بیان کرے, تو ایسے راوی کو جس کی عام عادت یہ ہو, ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. اور مدلس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. تھوڑا سا فرق ہے ایک دم. راوی کیا ہو جاتا؟ مدلس. روایت کیا ہو جاتی؟ مدلس. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. مدلس روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں راوی بیچ کا کون ہے معلوم ہے نہیں ہے. جیسے کئی راوی, مثال کے طور پر ایک محدث کی وفات کے وقت پہنچے اور بھی لوگ موجود تھے, دو تین حدیثیں انہوں نے بیان کی، آخری وقت میں انتقال ان کا ہو گیا. اب لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں دو ہی حدیثیں ان سے سنی ہیں، لیکن اور حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں. اب کوئی آدمی زیادہ ڈیٹیل جانتا نہیں ان کے بارے میں، وہ آدمی کیا کہے گا؟ گئے تھے نا ان کے گھر پہ، سنے ہوں گے ساری حدیثیں. دوسرا محدث جو ڈیٹیل جانتا ہے اس کی، بولے گا نہیں، انہوں نے صرف دو حدیثیں اس سے سنی ہیں، باقی حدیثیں کسی اور سے سنی ہیں، نام بتایا نہیں ہے، یہ روایت ہم نہیں لیں گے. اتنا ڈیٹیل دیکھا جاتا ہے. کون آدمی دیکھتا ہے نیوز کتنی ساری آتی ہیں، کون چیک کرتا ہے کون بولا؟ وہ ٹھہرتا بی بی سی والا بولتا میں بولا، کہاں سی نیوز آئی؟ لوگ کہتے ہیں ایسا، ایسی خبر آئی، نیوز کا کیا حال ہو گیا؟ دیکھیے نیوز گنتی میں بھی نہیں، دور دور تک جو خبر آتی ہے وہ خبر کا کوئی ویلیو نہیں، کوئی اوقات ہی نہیں اس کی حدیث کے سامنے ٹھہرنے کے لیے. اس کی چیکنگ کتنی ہو رہی ہے، کہیں سے بھی بہت مشکل ہے کہ غلط خبر پہنچے. کتنا ڈیفیکلٹ، کتنا چیک کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ معلوم ہیں، ان کو مدلسین کہا جاتا ہے، اور اس پہ مستقل کتابیں ہیں. اسماء المدلسین، سیوطی کی کتاب ہے، نسائی کی کتاب ہے، کئی علماء کی کتاب ہے. ایسے سارے راویوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جن کی عادت تھی، ان کے لیے خاص کتابیں. کون کون لوگ ایسے ہیں، تاکہ وہ روایت جب بیان کریں تو وہ دیکھا جائے کہ یہ مدلس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو آپ سوچئے، حدیث کے فن میں، حدیث کی فیلڈ میں اتنی کتابیں، ہر چیز پر کتابیں. اگر صرف اس کے ہی بارے میں ہم بیان کرنے لگیں تو مستقل ہم کو 3 دن کا پروگرام رکھنا پڑے گا، یقین مانیے. وہ بھی کافی نہیں ہے، وہ بھی کافی نہیں ہے کہ کیا کیا علماء نے کتابیں لکھی ہیں. راوی میں کبھی ایسا ہوتا ہے، نام اس کا بھی سیم، باپ کا بھی سیم، دادا کا بھی سیم، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بات دونوں میں الگ ہوتی ہے، لقب، علاقہ یا استاد، اس سے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ دوسرا ہے. تو ایسی خاص کتابیں ان کے اوپر ہیں. ایسے راوی ہیں جن کا نام ایک سے زیادہ ہے. ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا واقعی نام کچھ ہوتا ہے، وہ فیمس کسی نام سے ہوتا ہے، جو ایک دم قریبی ہے کسی اور نام سے اس کی روایت نقل کرتا ہے، جو آدمی اس کو اس نام سے جانتا ہے، گڈو بھائی یا کچھ بھی، جو بھی ہے، واقعی نام اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. تو کوئی آدمی اس کے اس نام سے جو مشہور ہے روایت کرتا ہے، کوئی نام اس کے ایکچوئل نام جو ہوتا ہے، اس کا پیدائشی ماں باپ نے رکھا ہے، اس سے روایت کرتا ہے. اب بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ دو الگ لوگ ہیں، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتابوں میں نہیں ملتا. علماء نے ایسے راویوں کی بھی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کا نام فلاں نے یہ روایت اس سے کرتا ہے، یہ اس سے روایت کرتا ہے، یہ الگ نہیں، یہ ایک ہی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نام کے راوی ہوتے ہیں، لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں، علماء بتاتے نہیں یہ وہ نہیں، یہ دوسرا ہے. تو اس طرح سے مستقل ہر پارٹ آپ اس کو سمجھیں، ایلیمنٹ آپ سمجھیں، ہر ایک کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک راوی، اس کی کنیت اور نام ایک ہی ہوتا ہے، علماء نے اس پہ کتاب لکھی. کون ایسے راوی ہیں جس کا نام، جسے راوی آپ نے اپنے بچے کا محبت میں نام رکھ دیا ابو بکر. اب کوئی آدمی سمجھے گا شاید اس کی کنیت ابو بکر ہے، نام کچھ اور ہوگا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، نام کچھ اور ہے. لیکن کچھ راوی ایسے ہیں جن کی کنیت ہی ان کا نام ہے، علماء نے کتابیں لکھی. من اسمہ کنیتہ، جس کا نام اس کی کنیت ہے، تو وہی جو ہے ایسا لکھا. یا ابو الدرداء، ام الدرداء، دونوں کے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی بیوی کی ام سے کنیت ہے اور شوہر کی ابو سے، ان کی کتابیں لکھ دی علماء نے. کیا نہیں لکھا ہے، حدیث کی فیلڈ میں آدمی دیکھتا ہے چکرا جاتا ہے، کیا کام کیا ان لوگوں نے اس کے پاس، ہمارے تصور سے بھی اوپر کی چیز انہوں نے کر دیے، اور اس دور میں کیے جب ٹیکنالوجی بالکل نہیں تھی. آج اگر محدثین ہوتے آپ سوچیں کیا کرتے ہو لوگ، وہ لوگ دیکھ کے بولتے کیا کر رہے تم لوگ، کیا کر، اتنا صبر ہے کہ بھی تم لوگ کچھ نہیں کر رہے. اور ہم لوگوں نے ایسے دور میں کی، جب ہم کو ایک حدیث لکھنے کے لیے قلم چھیلنا پڑتا تھا، پانی گرم کر کے اس میں کلر ولر ڈال کے، پتے وتے ابال کے سیاہی بنانی پڑتی تھی، سیاہی انک کتنا ہی دیے، پین نہیں چل رہا، فاؤنٹن میں آپ دوسرا لے لیے، لکھنا شروع کر دیا، یوز اینڈ تھرو. اس زمانے میں سیاہی اور قلم کا معاملہ کتنا مشکل تھا، اور کاغذ ان کو خود بنانا پڑتا تھا، کاغذ خود بنانا پڑتا تھا، اس کاغذ پہ لکھنا پڑتا تھا، وہ کاغذ پیلا ہو جاتا تھا، اس کی حفاظت پھر نقل کرنا پڑتا تھا دوسرے کاغذ پہ، اس کی حفاظت کرنی پڑتی تھی. اور لکھتے 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 اگر بچہ آ جائے، کھیلتے کھیلتے گرا دیا سیاہی، تو پھر سے واپس سے لکھو اس کو. تو عام طور سے محدثین کیا کرتے تھے، ڈیپینڈ ہوتے تھے کس پر؟ اپنی یادداشت پر, اور ہر چیز کو لفظاً لفظاً یاد کرتے تھے. ایک ایک لاکھ حدیث وہ لوگ یاد کرتے تھے, ایک لاکھ حدیث. ہم تو بولیں گے کون یاد کر سکتا ہے, ہم کو نہیں ہوتا ہے, ہم سے جو نہیں ہوتا ہے ضروری نہیں ان سے بھی نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ یاد کرتے تھے, اتنا یاد کرتے تھے وہ لوگ. تو ایک ایک لاکھ حدیثوں کو, اور آج اس دور میں بھی ایسے محدث گزر چکے ہیں اور آج ہیں ایسے لوگ. شیخ بن باز رحمہ اللہ کو بخاری مسلم دونوں یاد تھی, نابینا تھے, نابینا تھے, 18 سال کی عمر سے نابینا, بخاری مسلم دونوں یاد تھے. میں خود سنا ان کا نسائی کا ایک یعنی درس تھا ایک کسٹ میں, سنن النسائی کی حدیثیں ایک طالب علم پڑھ رہا ہے ان کے سامنے اور وہ اس کو سمجھا رہے ہیں. تو کتاب الامام نسائی کا وہ پڑھ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں. طالب علم سند میں یا حدیث میں جہاں غلطی کرتا ہے شیخ بن باز اس کو صحیح کرتے ہیں. وہ پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے, کتاب اس کے سامنے پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے. وہ نابینا ہے, وہ برابر اس کو کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے. آپ جو چاہے وہ سن سکتا ہے. سنن النسائی کتاب الامام, اس کو شیخ بن باز نے سمجھا ہے. شیخ الالبانی ان کے شاگرد نے بہت کھینچا ہوں, اور معلوم کیا آپ کو کتنی, ایک لاکھ دس لاکھ کتنی یاد ہے. ایک لاکھ پہ آ کے معاملہ رک گیا اور انہوں نے کچھ نہیں کہا, کہ اللہ کی اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے دے. شیخ الالبانی کتنی حدیث یاد تھی؟ ایک لاکھ حدیث یاد تھی. آپ سوچئے, یعنی محدثین اس دور میں گزرے ہیں, اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کو کتب ستہ پوری یاد ہے. ایسے کئی لوگ ہیں تفصیل میں ادھر ادھر آپ دیکھیں, ہیں ایسے لوگ جن کو یاد ہے. تو یہ محنت کیوں, کیا ضرورت ہے؟ آدمی کام چور آدمی کیا سوچے گا, کمپیوٹر ہے نا آدمی کا, کتابیں سب گئے ایسے. علم وہی ہے جو کہاں ہے, جو آپ کے ساتھ کنویں میں نہیں آ سکتا وہ آپ کا علم نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. آپ کی پراپرٹی ہو لیکن آپ کا علم نہیں ہے. تو انہوں نے علم کو اس طرح سے محفوظ رکھا ہے, تو ہم کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. کم سے کم متن تو یاد کر لیں, کم سے کم متن تو ہم یاد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسان کر دیں. تو مختلف اعتبار سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی ہیں. تو مدلس کی اس روایت کو کہتے ہیں ایسی روایت جس کو ایک راوی اپنے سے اوپر کے شیخ جس سے اس نے سنا ہے چھوڑ کر, یعنی ان سے بیان کرے جبکہ ان سے اس نے سنی نہیں ہے. اسی طرح سے معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ظاہری طور پر سند صحیح دکھائی دیتی ہو لیکن واقعی گہرائی سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں ایک ایسا پرابلم ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. اسی طرح سے راوی کے جھوٹ کی وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا راوی ضعیف ہوگا تو حدیث بھی اس کی مقبول ہوگی نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں راوی ضعیف ہے نا حدیث تو صحیح ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. لانے والا معتبر نہیں تو خبر بھی معتبر نہیں ہوگی. ہاں دوسرے ذریعے سے معتبر ذریعے سے وہ بات ملے تو لیں گے لیں گے. ایک جھوٹا آدمی آپ سے بیان کر رہا ہے جیسا ہوا, آپ اس کی بات مانیں گے نہیں, لیکن سچا آدمی بیان کرے تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولیں گے نہیں, جھوٹے آدمی نے بیان کیا میں تمہاری بات نہیں مانتا. کر سکتے آپ ایسا؟ نہیں. آپ کو آتھینٹک سورس سے مل گئی تو اب اس کی بات بھی مانی جائے گی. آپ کو یہ پوچھے گا وہ جو پہلی مرتبہ آیا تھا وہ صحیح بولا کہ نہیں بولا, آپ کیا بولو گے؟ نہیں بولا, صحیح بولا. کیوں؟ دوسرے ذریعے سے آپ کو معلوم پڑا. تو اگر راوی دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا رہا ہو, اس پر جھوٹ کی تہمت ہو, تو ایسے راوی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متروک. متروک جس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن اگر کسی حدیث کی سند میں ایسا راوی ہو جو حدیث گھڑنے کے لیے معروف ہو, معلوم ہو کہ اس نے حدیث گھڑی تھی یا حدیث گھڑتا تھا اور وہ بات اس کے سوا کوئی اور نہیں بتاتا ہے, تو اس روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع. موضوع کے مطلب گھڑی ہوئی, کیونکہ سارے سچے لوگ کبھی بتاتے نہیں ہو بات. یہی ایک ہے جو حدیث جھوٹی بولتا تھا اور وہی اکیلا وہ بات بیان کرتا ہے, کیا آپ اس کی بات کو لوگے؟ ایسے راوی کی بات کو نہیں لیا جاتا ہے, کیونکہ دین صرف جھوٹے کے پاس ہو اور سچوں کے پاس وہ نہ ہو ایسا ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت کرے گا دین, اور ایسے آدمی کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے معتبر راویوں کی مخالفت کے اعتبار سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اس کی دو قسمیں, یہ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم پہلے بہت کچھ سمجھ چکے ہیں اس سلسلے میں. دو راوی ہیں, ایک معتبر راوی ہے. اگر وہ اپنے سے زیادہ معتبر راوی سے ٹکرانے والی روایت پیش کرے تو اس کی روایت کو شاذ کہتے ہیں. معتبر اپنے سے معتبر سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ شاذ. لیکن ایک غیر معتبر راوی معتبر سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے تو اس کو الگ نام ہے, اس کا نام کیا ہے؟ منکر. منکر نہیں, منکر. تو معتبر زیادہ معتبر سے ٹکرانے والی کیا بولیں گے؟ شاذ. غیر معتبر ضعیف راوی ثقہ راوی کے خلاف روایت بیان کرے تو کیا کہیں گے؟ منکر. اسی طرح سے حدیث کے متن میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. کیسے معلوم پڑتا ہے اس نے متن میں غلطی کی؟ دوسرے محدثین, دوسرے راوی جو اس سے زیادہ معتبر ہیں, ان کی روایت سے کمپیر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے اضافہ اس میں کیا. کبھی جان بوجھ کر ہو سکتا ہے, کبھی انجانے میں ہو سکتا ہے, غلطی سے ہو سکتا ہے, کبھی بات کو سمجھانے میں ہو سکتا ہے. جیسے مثلا حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ایک انسان معلم سمجھاتے سمجھاتے کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور نیت دل کے عمل کا نام ہے, نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے. اب جو سن رہا ہے دھیان سے وہ برابر فرق کرے گا کہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث ہے, اور جو آگے نیت دل کا عمل ہے زبان سے نیت نہیں کی جاتی, یہ کون سمجھا رہا ہے؟ یہ ٹیچر سمجھا رہا ہے, بات کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے, بات کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے. تو فرق کوئی کر پاتا ہے, کوئی حدیث کا حصہ اس کو بنا دیتا ہے, کیونکہ فرق نہیں کر پاتا ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے بولا جا رہا ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بعض اوقات بنا دیا جاتا ہے غلطی کی وجہ سے, فرق نہیں کرنے کی وجہ سے. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج. ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج. کہ کوئی ٹکڑا جو حدیث میں نہیں تھا وہ حدیث کا حصہ بن جاتا ہے سمجھانے کی وجہ سے یا غلطی کرنے کی وجہ سے. اسی طرح سے اگر حدیث کے الفاظ میں یا سند میں آگے پیچھے ہو جائے بتانے میں, جیسے کوئی آدمی کہے کہ آدمی اپنے دایاں ہاتھ اس کا کیا صدقہ کر رہا ہے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. اب جس میں دو چیزیں جوڑی آتی ہے آدمی سے بولنے میں غلطی ہو جائے, کہ آدمی بائیں ہاتھ اس کا کیا صدقہ کر رہا ہے اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو, اب کیا ہو گیا؟ یہ بات الٹی ہو گئی, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر. جیسے زید ابن اسلم نام ہے, اس کو اس نے کیا کر دیا بولنے میں غلطی کر کے اسلم ابن زید, تو کیا ہو جاتا ہے؟ نیچے اوپر کرنا یا آگے پیچھے کر دینا, جوڑی ادھر کی ادھر. جیسے بچے جوتے پہنتے کیسا کرتے ہیں؟ پرماننٹ ہے, وہ سیدھے پاؤں کا الٹے پاؤں میں, الٹے پاؤں کا سیدھے پاؤں میں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ الٹا ہو گیا معاملہ. تو کسی بھی حدیث کے بیان کرنے میں معاملہ الٹا ہو جائے, دائیں کا بایاں, بائیں کا دائیں, اس طرح سے اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی روایت کو مقلوب روایت کہتے ہیں, کہ الٹی پلٹی ہو گئی روایت. یہ دوسری روایتوں سے کمپیئر کرنے سے, موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا کہ اس نے غلطی کی ہے, باقی سب لوگ الگ بیان کر رہے ہیں. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مقلوب. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے بیان کرنے میں اور سننے میں لوگوں سے فرق ہو جائے, جیسے کوئی بیان کرے معلق اور کوئی آدمی اس کو مغلق سن لے. سمجھ میں آیا؟ یعنی اسد کی جگہ کچھ اور سن لے, یا سننے میں اس کی غلطی ہو جائے اور نام کچھ کا کچھ وہ سن لے, یا پڑھنے میں جیسے میں نے بتایا معلق لکھا جائے تو کوئی آدمی کہے یہ معلق نہیں لگ رہا, یہ مغلق ہوگا, نقطہ غلطی سے اپنی طرف سے اس میں لگاتے ہیں, یا سیاہی دھندلی ہو جانے کی وجہ سے وہ نقطہ غائب ہو جائے, یہ لکھنے والا بھول جائے. تو اس طرح کی غلطیاں جو ہوتی ہیں لکھنے میں اور پڑھنے میں فرق ہونے کی وجہ سے, یا بیان کرتے وقت سننے والے کے کان اس کو صحیح طرح سے کیچ نہیں کر پانے کی وجہ سے, بعض اوقات جو حدیث میں غلطی ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. ایسی روایت کیا ہوتی ہے؟ مصحف, یعنی صحیفے میں غلطی ہو گئی. پڑھنے میں لکھنے میں یا سننے میں غلطی ہو جانے کی وجہ سے کوئی آدمی سند میں یا متن میں غلطی کر جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. یاد رہے گا یہ تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. اس کے بعد کھانا ہے. ہم فجر کے بعد میں سب لوگ تیار ہیں یا باقی لوگوں کو دیکھ کے مجبوراً بولے باغ پھنس گئے تو کیا کریں گے؟ فجر کے بعد تیار ہیں آپ لوگ؟